رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اكون سيدة نساء اهل الجنة او نساء المؤمن فضحكت لذلك، متفق عليه او كما قال عليه الصلاه والسلام ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا نبي بكر وان عمر وان علي وان عثمان ذي الكرم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. رمضان المبارک میں درس تراویح کے حوالے سے تو ہم قصص الانبیاء کے عنوان سے عقیدہ نبوت کے ضمن میں چند بنیادی عقائد کی توضیح و تشریح اور فضائل اور اسلامی تعلیمات کو سمجھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، اللہ قبول فرمائے. لیکن رمضان شریف کے اندر اسلام کی بہت عظیم ہستیاں، بڑی معتبر ہستیاں کہ جن سے محبت، جن کی عزت، جن کی تکریم، جن کی تعظیم ہمارے کلمے کے لیے شرط ہے کہ خدا نہ کرے کہ ان سے محبت، کچھ گھرانے ایسے ہیں، کچھ شخصیات ایسی ہیں، کچھ رشتے ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے محبت خدا نہ کرے اگر دل میں نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں وہ کلمے بھی مقبول نہیں ہیں. اور اللہ کی بارگاہ کے اندر نہ نماز مقبول ہے اور نہ ہی کوئی نوافل مقبول ہے، کیونکہ مزاج شریعت کو تھوڑا سا اگر ہم سمجھ لیں، شریعت کی تعلیم دو حصوں میں ہے، ایک عملی شکل میں ہے اور ایک حبی اور تعظیمی شکل ہے. عملی شکل میں کلمہ ہے، نمام چیز ہے، اور ایک حصہ، بلکہ یوں سمجھیے اس سے پہلا حصہ، عملی امور کا سب سے پہلا حصہ اللہ رب العالمین سے محبت اور اسی کے لیے اس کے محبوب سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے لیے اس کے محبوب کے صحابہ کی عزت، اور اسی رب العالمین کے لیے اس کے محبوب کے گھرانے اہل بیت سے محبت، اور اسی رب کریم کی محبت ہی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جہاں نماز کا بیان ہے وہاں ان ہستیوں کے ادب، تعظیم اور محبت کا بھی بیان ہے. یعنی دو چیزیں ہیں، جہاں نماز پر کے موضوع پر آیات اترتی ہیں تو ان کی عظمت و شان اور ان کو ان سے ادب، ان سے محبت، ان کی تکریم پر بھی آیت اترتی ہے. تو مومن جو ہے وہ پورے قرآن مانتا ہے. تو عقیدے کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے, پھر یہ دو زاویے ہیں ایک ہی سمجھانے کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے دو پہلو ہیں, ایک تعظیم کا ہے اور ایک عمل کا ہے. اس کو دوسرے انداز میں سمجھ لیجئے کہ کچھ شخصیات, کچھ دن, کچھ کلمات, کچھ جگہیں ایسی قدر و عزت والی ہیں, کچھ بندے, کچھ شخصیات, کچھ لوگ ایسی عظمت والے ہیں کہ ان کی محبت ہی کی وجہ سے ہمارے کلمے مقبول ہوتے ہیں. عموماً ہمارے وہاں ایک جملہ بڑا گردش کرتا ہے, شخصیت پرستی. یہ عموماً منفی معنی میں آتا ہے کہ جناب آپ تو فلاں آدمی کی بات کر رہے ہیں, آپ تو شخصیت پرست ہو گئے ہیں. شخصیت پرستی کا اگر معنی یہ لیا جائے کہ حق سے منہ موڑ کر اسی بندے کو معیار بنا لیا جائے اور اس کا کوئی بھی غلط عمل حق کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیں, سچ کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیں, تو آپ یہ کہیں کہ یہ شخصیت پرستی ہے. لیکن ایسی ہستیاں, ایسے لوگ جن کو اللہ نے خود اپنا محبوب بنایا اور ان کی محبت کا درس دیا اور ہمیں پابند کیا ان کی محبت کا, تو ان کی محبت یا ان کے نام لینے کو شخصیت پسندی کرنا یہ بہت کم علمی, جہالت اور دین سے دوری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو شخصیت پرستی کر رہے ہیں, آپ تو شخصیت پرستی کر رہے ہیں, تو میں نے کہا حضرت ابو بکر بھی تو ایک شخص ہی ہیں, حضرت عمر بھی ایک شخص ہی ہیں, حضرت عثمان بھی ایک شخص ہی ہیں, اسی طرح حضرت مولا علی بھی ایک شخص ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ اگر اولیاء اور اہل بیت کی بات کر دی جائے تو آپ آگے سے کہتے ہیں یہ شخصیت پرستی ہیں, یہ تو اللہ اس کے رسول کو بھول چکے ہیں. تو جس طرح شخصیت پرستی کا معنی وہاں ذکر کیا جاتا ہے عموماً کہ حق کے مقابلے میں کسی بندے کو لایا جائے, لیکن وہ بندہ خود حق کا معیار بن جائے اور دلی بن جائے تو اس سے محبت شخصیت پرستی نہیں, وہ اللہ ہی سے محبت ہوا کرتی ہے. پھر یہ بندے بندے نہیں ہوتے, یہ خود پورا دین ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ نے ان کی محبت, یہ اللہ کی محبت کا مظہر ہے. مظہر سے مراد یہ بلا تشبیہ سمجھیے کہ باہر پی ایم ٹی لگی ہوئی ہے, لائٹ وہاں سے آ رہی ہے, ظاہر ہو رہی ہے. یہ بلب کی روشنی اپنی نہیں, یہ وہاں سے آ رہی ہے, صرف اس کو ظاہر کر رہا ہے, اس کو ہم کہیں گے مظہر. نکلے سمجھ لیجیے آپ کہ اللہ کی محبت اور عزت کے سب سے پہلے مظہر ذات مصطفیٰ ہیں, کہ اللہ کی محبت جہاں سے ظاہر ہوگی وہ ذات مصطفیٰ ہے. یہ اللہ بات کرتے ہیں اللہ سے محبت, اللہ نے فرما دیا تم تحبون اللہ, حبیب ان سے کہو کہ اگر یہ دعوی محبت اللہ کا کرتے فتبعونی تو یہ تجھ سے پیار کرے, فتبعونی تیری تم ماننا, اتباع محبت بات کو لے کر چلنا. اطاعت وہ ہے کہ جس میں صرف گردن جھکے, اتباع وہ ہے جس میں دل جھکے, اور دل محبت اور تعظیم میں جھکتا. اس لیے دیکھیں قرآن نے واضح کیا اس کو, قل ان کن, قل حبیب فرما دیجیے ان کن تم, یہ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ سے پیار, قل ان کن تم تحبون اللہ, اے لوگو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو, ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے, اس میں میچیور ہونا چاہیے, کہیں ہم سے نادانی میں کوئی چیز رہ نہ جائے, اس بات کو کھول دیا گیا ہے. فرما ان کن تم تحبون اللہ, اگر تم سب, کن تم, کنتا نہیں کن تم, تم سب, قل ان کن تم تحبون اللہ, اگر تم سب یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے پیار کر رہے ہیں, تو فرمایا اس کی دلیل لاؤ. اللہ سے پیار اس وقت پیار ہوگا, فتبعونی, جب میرے احکام کو مانو گے لیکن دل میں میرے حبیب کی محبت کو بسا کر. تو یہاں پر آپ دیکھیے وہ جو میں نے بلب کی اور اس کی مثال دی بلا تشبیہ, کہ اصل محبت اللہ ہی کی ہے, نہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں نہ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں, تو جو ذریعہ جو اللہ رب العالمین کی محبت دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا. فرمانا کہ من رآنی رآ الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا, یعنی اللہ کی محبت کے جلوے مجھ سے ظاہر ہوئے. ذات میں فرق ہے, معاذ اللہ کوئی جاہل بھی نہیں سمجھ سکتا اس بات کو کہ حضور کو خدا کہا جا رہا ہے, نہیں. وہ کہتا ہے نا کہ جس نے ماں کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا, جس نے باپ کو دیکھا اللہ کو, کیا مطلب؟ اللہ دیکھ لیا, اللہ کے فضل کو دیکھ لیا, اللہ کی اصل شفقت کو دیکھ لیا. تو یہ اپنے معیار میں حضور کے لیے, تو جس نے حضور کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا, جس نے حضور سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا, اور یہ پھر کوئی غرض بھی نہیں ہے, یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی لیے ہیں. اسی طرح آگے دیکھیں احادیث میں, جیسے قرآن میں اگر آپ آ جائیں تو جہاں نمازوں کا بیان ہے وہاں ان کی عظمتوں کا بیان ہے. باقاعدہ کہا جا رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے. تعظیم بغیر محبت کے تو نہیں ہو سکتی نا, ریسپیکٹ کے لیے محبت چاہیے نا. ریسپیکٹ تو ایک عملی شکل ہے, لیکن اس کو جو جنم دینے والی چیز ہے اس کے پیچھے جو تحریک ہے وہ محبت ہے, اور محبت کب آتی ہے کہ جب اس کے ذکر کی طرف آپ راغب ہو جاتے ہو اور وہ چیز آپ کو اچھی لگنے لگ جاتی ہے. تو دیکھیے یہاں پر اس بات کو واضح طور پر ذکر کیا گیا. تو جہاں نمازوں کا ذکر ہے قرآن میں, وہاں ان کی شانوں کا ذکر ہے. سورہ حج میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے. اب نشانی تو اللہ نہیں ہے, نشانی تو ذات کا غیر ہوتی ہے. ابھی مسجد حبیبیہ میں آپ آئے, باہر بورڈ لگا تو حبیبیہ مسجد ادھر ہے, وہ نشانی ہے, مسجد یہ ہے, اصل جگہ یہ, نشانی وہ ہے. تو نشانی ذات نہیں ہوتی, لیکن ذات سے جدا بھی نہیں ہوتی, اگر آپ اس کو تھوڑا ذہن کھول کے سمجھیں تو. تو اللہ یہاں نہیں کر رہا, کہہ رہا ہے کہ جو میری تعظیم کرے, فرما جو میری نشانیوں کی تعظیم کرے. اصل میں وہ نشانی کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے, لیکن تھوڑا کھول کر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا گیا کہ وَمَن يُعَظِّمُ اللَّهَ, فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهَ. شعائر شعیرتن کی جمع ہے, اس کو کہتے ہیں سمبل, نشانی, علامت. اللہ فرماتا ہے جو ہماری ذات کی علامت ہے, جو ہماری محبت کی علامت ہے, جو ہمارے دین کی علامت ہے, جو ہماری علامت ہے. اور بازے سمجھ لیجئے, سمبل اور ہوتا ہے, اصل ذات اور ہوتی ہے, نشانی اور ہوتی ہے. ایرو کا نشان لگا ہوا ہے کہ مسجد کی طرف آپ آ جائیں, اگر اس نشانی کو چھوڑیں گے تو آپ پہنچ بھی نہیں پائیں گے. وہ نشانی ملے گی, وہ نشانی اصل نہیں ہے, لیکن اصل ملے گا اسی نشانی سے آپ کو. تو اسی جملے میں آپ سمجھیے کہ وہ نشانی اصل نہیں, لیکن اصل سے جدا بھی نہیں. تو اس بات کو قرآن کے نظریے سے آپ سمجھیے کہ اس ذہن میں شیطان یہ وسوسہ نہ لائے کہ یہ شرک ہو رہا ہے, یہ تو بندوں کی باتیں ہو رہی ہیں. میں نے کہا بندوں کی باتیں تو اللہ نے خود قرآن میں کی, تو ہم کیا کریں؟ اللہ تو خود بندوں کا ذکر کرتا ہے اپنے محبوب, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, مستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بندوں کی بات کرتا ہے, تو یہی تو بندے ہیں. اس لیے کہا گیا, اب بھی اگر عقل موٹی رہی کسی کی تو اس بات سے سمجھ لے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے. بندوں ہی کے ذریعے بنتا ہے. اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں نے کہا مولوی صاحب کے پیچھے تراوی پڑھنے کے لیے بھاگ رہے, بڑا اچھا درس دیتے ہیں. تو میں نے کہا ان کو اللہ کے مقابلے میں چاہتے ہو یا اللہ کے لیے چاہتے ہو؟ اگر اللہ کے مقابلے کے لیے چاہتے ہو تو وہ حرام ہو جائے گا, لیکن اللہ کے لیے چاہتے ہو. میں نے کہا جی بات ہے, آپ تو مسجد میں گئے تھے اللہ کی محبت کے لیے, آپ تو مولانا کے ہاتھ چوم رہے تھے, آپ تو مولانا کے بینر لگا رہے تھے. تو کہیں گے جناب شاہ صاحب صحیح بات کیجیے, مولانا کا ادب ہی تو اللہ کا ادب ہے. میں نے کہا بات یہی میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو شاعر ہیں, جب ایک عام مولانا صاحب اللہ کی محبت کا مظہر بن سکتے ہیں, تو صحابہ اہل بیت رسول جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شک کیوں شیطان دل میں ڈال دیتا ہے؟ تو کبھی یہ وسوسہ ذہن میں نہ لائے کہ حضور کی محبت خدا کی محبت کے جدا ہے. ایک نقطہ مزید میں عرض کر دوں, ہمارے جو علماء نے ذکر کیا ہے, اللہ اور اس کے بندوں کی ذات میں فرق ہے. اللہ اور رسول اللہ, یہ ذات میں فرق ہے, محبت میں فرق نہیں ہے. یہ ذرا سمجھیے, اللہ اور حضور کی ذات میں فرق ہے. ذات میں کیا فرق ہے؟ اللہ خدا ہے اور یہ اللہ کی مخلوق ہے, تو ذات میں فرق ہے. حکم میں فرق نہیں ہے. جو ذات میں جوڑے گا وہ مشرک ہو جائے گا, اور جو حکم میں توڑے گا وہ کافر ہو جائے گا. اور جو ذات میں الگ جانے اور حکم میں ایک جانے وہی مومن ہوتا ہے, جو ان کا ذکر انہی کا ذکر جانے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی تو حدیث, بلکہ یہ تو حضور کی آپ بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, ساری محبتیں آپ سے ہیں. یہ تو حضور نے اولیاء کے لیے بارے میں فرمایا کہ اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ ان احبائی, اللہ فرماتا ہے کچھ میری قدرت کے لاڈلے ہیں. صحیح حدیث, نہیں بھولنا چاہیے, یہی مدار اہل سنت ہے. یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ سلام کیوں پڑھتے ہیں, کیا وجہ ہے نعت پڑھنے کی, کیا وجہ ہے منقبت پڑھنے کی. یہ وجہ ہے, ان کو ہماری منقبتوں اور نعتوں کی ضرورت نہیں, ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو اس اجنبیت کو ختم کرنے, کیونکہ شیطان پہلا حملہ یہاں سے کرتا ہے. یہاں اگر وہ سکسس کامیاب ہو گیا آپ پر, تو پھر آگے ساری عقیدت کی عمارت گرا دیتا ہے. لیکن اگر وہ آپ پر نعت شریف, منقبت شریف, گیارہویں شریف, ختم خواجگان شریف, چادر شریف, سلام شریف, انگوٹھا چومنا, سلام پڑھنا, میلاد کرنا, یہاں سے اگر آپ کو نہیں ہلا سکانا, تو پھر آپ کے ایمان تک پہنچ نہیں پائے گا. یہاں شک ڈال دے گا تو پھر سب جائے گا. تو اب اس لیے کہ شخصیت ہے, اللہ کو تو آپ بھول گئے, اللہ کو تو ذکر ہی نہیں کر رہے, اللہ کو کب یاد کریں گے, آپ تو صرف نعتیں پڑھ رہے ہیں, تو یہ سارا شیطانی خیال ہے. اللہ کہیں جو آپ اللہ کو بھول رہے ہیں. میں نے کہا جب اللہ ان کی شان بیان کریں تو ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں تھے, وہ تو اللہ نے ان پر درود کر پڑھ پڑھ کے بتایا کہ یہ اتنی بڑی ذات ہے, ہمیں تو ان کا مقام نہیں پتا تھا. یہ تو اللہ نے ان کو کفت تبعونی مجھ سے, ہم تو جا رہے تھے اللہ کی طرف, اللہ نے فرما ان کی محبت لاؤ, ان کی محبت ہم تو اللہ کی طرف جا رہے تھے. اللہ قل انکم تم تحبون اللہ, ہم تو دعویٰ کر رہے تھے اللہ ہم تجھ سے پیار کر رہے ہیں, اللہ نے فرما نہ خالی درخواستیں قبول نہیں ہوتے, اس میں ہمارے محبوب کی محبت کی مہر لگا کے لاؤ. فرما فتبعونی, تو یہ میچور ہو جائیں. میں اس لیے رک رک کر آہستہ آہستہ اس کو پھیلا رہا ہوں کیونکہ یہ بنیاد ہے میرے دوستو, یہ فاؤنڈیشن ہے. محبت کا معنی حضرت داتا علی حجویری بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, اس کو کنیکشن اپنے دماغ کو معطل مت ہونے دیجیے گا, بالکل کنٹینیو اس کو چلتے رہنے دیجیے گا, میں اسی تار سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. محبت بنا ہے حبا سے, حبا عربی دارے میں, عربی میں کہتے ہیں سیڈ, بیج کو, بیج. اب آپ دیکھیں درخت جو اگ گیا اور اس میں پھل لگ گئے, پھل تازہ ہے, اس کا مطلب یہ کہ پھل کی زندگی بتا رہی ہے کہ بیج میں زندگی تھی. بیج کی زندگی, تخم کی زندگی, سیڈ زندہ ہے اس لیے پھل میں رس ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں حضرت داتا صاحب کہ محبت کا جب بیج لگ جائے گا نا تو نماز میں اس کا رس نظر آئے گا, روزے میں اس کا رس نظر. تو اصل چیز ہے محبت, اصل چیز کیا ہے محبت. یہ نماز, روزہ, زکات, یہ صرف اس کے مظاہر ہیں, یہ اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, یہ اس کی پریکٹس ہیں. اصل چیز ہے محبت, ابتدا بھی محبت ہے اور انتہا بھی محبت ہے. اور محبت کا معنی ہے کسی کے ہو جانا, خود سپردگی. یہی تو ہے کہ قل ان الصلاتی, محبوب کہو میری نماز, وہ نسکی میری قربانی, وہ محیایا میری زندگی, وہ ماتی میری موت, للہ رب العالمین, سب اللہ کے لیے. تو یہ خود سپردگی یعنی خود کو حوالے کر دینا, یہ جذبہ کون پیدا کرتا ہے؟ محبت پیدا کرتا ہے. تو اس لیے صوفیہ کی بات ہی محبت سے چلتی. کوئی بھی تصوف کی کتاب اٹھائیں پہلا چپٹر محبت کا ہوگا, کیونکہ توحید بھی محبت کے بغیر نہیں, رسالت بھی محبت کے بغیر نہیں, نماز بھی محبت کے بغیر نہیں, ناقیدہ محبت کے بغیر. کیونکہ محبت آپ میں نہیں ہوگی تو آپ اس کو نہیں جانیں گے, خود کو جانیں گے. محبت آ گئی تو آپ خود کو بھولیں گے, اس کو جانیں گے. اور یہی ایمان ہے. محبت وہ ہے جو آپ کو آپ سے غافل کرتی ہے اور محبوب سے واصل کرتی ہے. بلکہ غافل نہ کہیں, یوں کہیے کہ قطرے کو سمندر میں گرا کر اس کے وجود کو سمندر کر دیتی ہے. محبت ہٹی تو محض قطرہ رہے, محبت آ گئی تو پورا سمندر بن گئے. تو اصل چیز ہے محبت, اور یہ بنیاد اہل سنت ہے. یہی تصوف کی بنیاد ہے, یہی اہل سنت کی بنیاد, یہی اہل سنت کا تعارف ہے کہ قدر, تعظیم, محبت, ادب. گیارہویں شریف کیا ہے؟ میں نے کہا محبت اولیاء کی پریکٹس ہے. میلاد شریف کیا ہے؟ میں نے کہا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس ہے. ختم خواجگان کیا ہے؟ میں نے کہا محبت اولیاء کی پریکٹس ہے. چار یاروں کا دن کیا ہے؟ میں نے کہا جی حضرات صحابہ کی محبت کی پریکٹس ہے. سید زہرا کا یوم کیا ہے؟ حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین کربلا والوں کا ذکر کیا ہے. میں نے کہا محبت کی پریکٹس ہے. یہ سارے مظاہر ہیں محبت کے. ظاہر سی بات ہے ایک بندہ کھائے سب کچھ اور اگر ورزش نہ کرے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے. کلمے کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو ان پریکٹس کے ذریعے, ایکسرسائز کے ذریعے ایمان کو چارج نہ رکھے تو مرتے وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. تو گیارہویں بارہویں میلاد اصل نہیں, اصل کو بچانے کی مشق ہے. تو اس کو میچور انداز میں سمجھا. اس لیے آپ دیکھیں, اور آپ کہیں گے, لوگ کہیں گے یار کھانا اتنے دل لگی سے نہیں کھایا تھا لیکن ورزش بڑے دل لگی سے کر رہا ہے, اس کا مطلب سب کچھ یہی ہے؟ ہم نے کہا نہیں, اصل وہ ہے اس پر جو زور دے رہے ہیں اس کو بچانے کے. لوگ کہتے ہیں جی آپ میلاد بڑے شوق سے کر رہے ہیں. ہم نے کہا میلاد ہی تو اس محبت کو بچانے کی مشق ہے. جب بندہ مشق اور ایکسرسائز اور ریاضیات کرتا ہے تو وہ توانا ہوتا ہے, اس وقت کی مشقت اٹھا کر اصل لذت کو پاتا ہے. اصل میں ایکسرسائز نہیں ہوتی, اصل میں صحت ہوتی ہے. تو اصل میں ایمان ہے, میلاد اصل نہیں ہے. میلاد اس کو بچانے کا ایک مشق ہے, ایکسرسائز ہے, ریاضیات ہے. اس لیے اس پر زور وہ دیتا ہے جس کو اس کی قدر ہوتی ہے. اب یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں, آپ تو میلاد ہی کرتے رہتے. میں نے کہا آپ کو بات ہی نہیں سمجھ میں آئی, آپ کو کیا کریں ہم, آپ تو شراغہ ہی کرتے رہتے. میں نے کہا اس کے پیچھے تحریک تو سنیں نا, یہ کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ سمجھ میں آ رہا ہے کیوں اتنا شوق نعت کے لیے, کیوں اتنا شوق میلاد شریف کے لیے, کیوں اتنا شوق گیارہویں شریف کے. لوگ کہیں یار آپ آرام نہیں کرتے ہیں, دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. میں کہا جی صرف صحت کی فکر ہے. کہا سب کچھ یہی ہے؟ کہا سب کچھ یہ نہیں, وہ ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے بغیر وہ بچے گا بھی نہیں. تو یہی معمولات اہل سنت اور عقیدہ اہل سنت کا تعلق ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ تو یہ تفہیم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ وہ فکر ہے, یہ وہ افکار ہے جس کو فکر امام احمد رضا کہتے ہیں. اکثر آپ عرس دیکھتے ہیں, عرس اعلی حضرت میں جو ہے رضی اللہ عنہ ایک خاص عنوان سے عنوان دیا جاتا ہے فکر اعلی حضرت کانفرنس. تو کیا ہے فکر اعلی حضرت؟ یہی تو ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تاکہ ایک چیز کو کھول کے بتا دیا جائے اور ہر چیز کو واضح کر دیا جائے کہ زوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، لے رضا سب تو چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. یہ ہے فکر امام احمد رضا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی، حاکم حکیم داد و دوا دے وہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی. تو اب آپ دیکھیے یہ تمام کیفیات جو ہے یہ اس چیز کی. اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، کیونکہ آگے میں اس لیے اس بات کو تھوڑا سا پھیلا رہا تھا تاکہ ذہن بن جائے اور ذہن میں شیطان یہ وسوسہ داخل نہ کرے. تو قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں احکام کی بھی بات ہے اور شخصیات کا بھی ذکر ہے، ان کے بیٹھنے کا ذکر ہے، ان کے چلنے کا ذکر، ان سے محبت. میں عرض کر رہا تھا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہی اصل دل کا تقویٰ ہے. داڑھی بھی تقویٰ ہے لیکن یہ سیکنڈ آپشن ہے، یہ تمام چیزیں سیکنڈ ہیں، یہ فرسٹ جب ہوں گی جب اس کے ساتھ جڑ جائیں گی. اصل دل کا تقویٰ ہے ان چیزوں کا ادب جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ یاد آتا ہے. مسجدیں ہو گئیں، قرآن مجید ہو گیا، مزارات ہو گئے. اور دیکھیے مسجد ہو گئی، مزارات ہو گئے، سب سے پہلے تو شاعر اللہ میں حضور کی ذات ہو. سرکار خود سب سے بڑی نشانی ہے نا اللہ کی، نشانی کے بغیر تو پتہ نہیں ملتا. آج کل تو اسمارٹ موبائل آیا، پتہ ڈالتے ہیں تو خود جناب پہنچ جاتے ہیں، وہ خود نیویگیشن آپ کو لے جاتا ہے جناب، جس کو آپ ٹوم ٹوم کہتے ہیں وہ گاڑی کے آگے لگاتے ہیں، وہ آپ کو لے جاتا. تو وہ نشانی آپ کو ڈیسٹینیشن اور مرکز تک آپ کو پہنچاتی ہے. تو بلا تشبیہ تو رب تک پہنچانے والی ذات جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اب آئیے اس کو بالکل سمرائز کرتے ہوئے ہم آگے لے کر چلتے ہیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہیں، اپنے سطح کے اعتبار سے کم علم بھی بیٹھے ہیں، تو اس لیے میں نے ہر زاویے سے ایک ہی بات کو مختلف رخ سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب اس کو آئیے مفہوم کو سمجھنے کے بعد کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ، کہ بے شک جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں. نشانی کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیا، جس کو انگلش میں ہم سمبل کہتے ہیں، نشانی علامات. وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اسی کے دل میں تقویٰ ہے. اللہ کی نشانی کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی نشانی کون؟ قرآن مجید. اللہ کی نشانیاں کون؟ مساجد. اللہ کی نشانیاں دینی شعائر، یہ تمام چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں. لیکن بڑا عجیب معاملہ دیکھیے آپ، یہ جو اللہ نے ایک جگہ اپنی نشانی قرار دی، اب آپ دیکھیں اللہ فرماتا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدى للعالمین. اللہ فرماتا ذرا توجہ سنی، ان بے شک اول بیت، سب سے پہلا گھر، وضع جو بنایا گیا للناس لوگوں کے لیے، للذی وہ ببکہ جو مکہ کے اندر ہے، مبارکوں بت والا ہے، وہ ہدل للعالمین اور کائنات کے ہر فرد کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. فرما سب سے پہلا گھر ہدایت کا، گائیڈنس جو اللہ رب العالمین جل والا کی ملے گی، وہ مرکز، ظاہر سی بات ہے ایک مرکز ہونا چاہیے، اور اس مرکز ہی کے ذریعے سے تو بندہ اپنے اصل مقصد کی طرف پہنچتا ہے. تو فرمایا اللہ فرماتا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو ہم نے روئے زمین پر ہدایت کے لیے بنایا ہے وہ مکہ میں ہے. وہ کہاں ہے؟ تو مکہ کی فضیلت بیت اللہ کی وجہ سے، مکہ کی فضیلت بیت اللہ کی وجہ سے، گھر کی فضیلت ماں باپ کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا. تو مکہ شہر کی جو فضیلت کیوں ہے، وہاں پر کعبہ ہے، اور اللہ نے فرمایا ببکہ تھا، یہ مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے، مکہ کے کئی نام ہیں، ام القرا، مکہ، بکہ، تو اس میں سے ایک نام بکہ قرآن نے یہاں پر استعمال کیا. ان اول البلد مکہ مکرمہ کا مکمل نام ہے، ام القرا مکہ مکرمہ کا نام ہے، بلد امین مکہ مکرمہ کا نام ہے، مکہ مکہ مکرمہ کا نام ہے. تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدى للعالمین، کہ بے شک ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا ہے وہ برکت والا گھر ہے، مبارک، وہ برکت والا گھر ہے، اور وہ مکہ کے اندر ہے. تو مکہ کی فضیلت جو ہے، توجہ سنیے، مکہ کیوں عظمت والا ہے؟ وہ سٹی مکہ، شہر مکہ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر ہدایت کا سب سے پہلا گھر ہے. وہ ہدایت کا جو پہلا گھر ہے وہ کیوں عظمت والا ہے؟ اب سنیے تیسری بات، جاگ رہے ہیں آپ؟ بہت قیمتی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ میرے اور ایمان آپ کے ایمان کے لیے ضروری ہے. میں کر رہا ہوں اس لیے قیمتی نہیں, اس سے تمام یہ اس کی صحیح تفسیر ہے. آپ کو پورا دین یہاں پر سمجھ میں آئے گا مجھے اور آپ کو جو بزرگوں نے درج کیا ہے. دیکھیں مکہ سب سے افضل شہر ہے, کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ وہاں پر ہے. آپ کے چہرے اجنبی لگتے ہیں تو مجھے پھر بڑی وحشت ہوتی ہے کہ آپ حاضر نہیں ہیں. مقصد لمبی تقریر نہیں, مقصد جو آپ نے ٹائم دیا آپ کو اس موضوع کو سمجھانا ہے تاکہ آپ اپنے گھر والوں تک, اپنے دوستوں تک اور خود تک اس بات کو محفوظ رکھیں, اور میں بھی رکھوں انشاءاللہ. مکہ کیوں افضل ہے؟ مکہ اس لیے, مکہ شہر ہے, مکہ سٹی ہے, شہر ہے. وہ شہر کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اس میں کعبہ ہے. اب کعبہ کیوں افضل ہے؟ تو فرما فیہ آیات بینات, فرمایا اس لیے کہ اس میں ہماری روشن نشانیاں ہیں. نشانی ہے, کیا نشانی ہے؟ مقام ابراہیم. یہ قرآن کہہ رہا ہے, دیکھیے قاری صاحب ایسے ہی ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. یہ تین چیزیں پیج در پیج آ گئی. کالج یونیورسٹیوں کے بچے جو بیٹھے ہیں ذرا توجہ کے ساتھ, اسکول کے بچے سمجھیں اس چیز کو. یہ ہری بتیاں کیوں جل رہی ہیں اس کا راز ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہاں سلام کیوں ہوتا ہے یہ راز ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے سب سے پہلا گھر ہدایت کو جو بنایا مکہ میں بنایا. مکہ کی افضلیت کعبے کی وجہ سے, اور کعبے میں اللہ فرماتا ہے ہماری نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, دلیل ہے ہماری اس میں, کیا ہے؟ مقام ابراہیم, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ. یا اللہ ہم تو آپ, یا اللہ ہم تو آپ کے پاس, تیرے پاس آئے تھے, یہ حضرت ابراہیم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ ان کو کیوں بیچ میں شامل کیا گیا؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اپنے ذہن سے عقیدہ کیوں بنایا؟ ہمارا قرآن پڑھ کر عقیدہ کیوں نہیں بنایا؟ نہیں نہیں میں تو یہ اللہ تیری طرف آ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا ہم نے, تو ہمیں مان رہا ہے تو ہم سے پوچھ تو صحیح کہ ہم نے اس کے طریقے کیا بتائے ہیں, قانون کیا بتائے. پہلے ہمارے پاس آیا ہے کچھ یہ, تو ہمارا, ہمارے دربار سے کوئی فارم لے اور شرائط تو پڑھ پہلے کہ ہماری کیا شرائطیں, کیسے ملتے ہیں, کہاں ملتے ہیں, کیوں ملتے ہیں, کیوں نہیں ملتے ہیں, کس کے ذریعے ملتے ہیں, کب ملتے ہیں. تو یہ قرآن ہے, اور قرآن اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے. فرمایا کہ مکہ کی افضلیت اس لیے ہے کہ اس میں خانہ خدا کعبہ ہے, اور کعبے کی افضلیت میں کیا چیز ہے؟ ہے تو وہ پتھر کا گھر, لیکن اس کی افضلیت وہ پتھر کا گھر سونے سے بھی زیادہ قیمتی کیوں قرار پایا؟ فرمایا اس لیے کہ فیہ آیاتم بیناتم, روشن نشانیاں ہماری اس میں ہے, اور ان روشن نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم, ہمارے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ وہ پتھر. وہ پتھر جو رکھا ہوا ہے خانہ کعبہ کے اندر, آج بھی کعبے کے دروازے کے سامنے پتھر. لوگ کہتے ہیں آپ تو مزاروں پر جا رہے ہیں. میں نے کہا تو کیا کریں؟ کہ نہیں آپ تو وہاں پر کیا ہیں, وہاں تو ساری مٹیاں ہیں. میں نے کہا وہاں تو خود موجود ہیں. میں نے کہا اگر وہ مٹی پر بھی پاؤں رکھتے ہیں تو مٹی نشانی بن جاتی, وہاں تو ان کا خود بدن موجود ہے. کہتے ہیں وہاں تو مٹی ہے, وہاں تو ریت ہے. تو میں نے کہا آپ وہاں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس اس ذات کو دیکھو جس نے اس ریت کو سونے سے قیمتی بنا دیا ہے, آپ اس کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اس کی طرف آپ غور کیوں نہیں؟ اب آپ دیکھیں نا خانہ کعبہ میں کیا ہے, پتھر ہے. یعنی بلا تشبیہ, الاعیاذ باللہ, الاعیاذ باللہ, نقل کفر, کفر نباشت, اللہ دیکھا نہیں جا سکتا. اللہ جسم سے پاک ہے, تو خانہ کعبہ کے اندر کیا اس طرح کا معاملہ ہے جس طرح فزیکل طور پر کسی بندے کا معاملہ ہوتا ہے ایسا اللہ کے لیے نہیں. لیکن جو اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے وہ اس پتھر کے پاس آئے. اس پتھر, غور سے سنو آہستہ آہستہ, اس پتھر کے پاس آئے. وہ پتھر ہے کیا؟ لو, صحابہ کرام نے کبھی سوال نہیں کیا. حضور جب پہلے پتھر کو پوچھتے تھے تو کہا گیا شرک ہے. بھائی بدھ بھی تو پتھر کا ہی بنتا ہے نا, بدھ بھی تو پتھر کا بنتا تھا. تو آپ کہتے کہ جناب جو کہ پتھر کا ہے تو شرک ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد پھر پتھر کے سامنے لایا جا رہا ہے, اب اس کو توحید قرار دیا جا رہا ہے. تو پتا چلا پتھروں کا بات نہیں, بات ہے انتخاب الہی کی. خدا جسے پسند نہ کرے تو وہ بندہ بھی غلیظ ہو جاتا ہے, اور خدا پسند کر لے تو وہ پتھر بھی خدا کی بارگاہ تک پہنچانے کا دیتا ہے. انتخاب الہی ہے. اب آپ دیکھیں قرآن نے اسی کو کہ فیہ آیات بیناتم مقام ابراہیم. حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. وہ پتھر ہے میرے بھائیو، توجہ سے سننا، وہ پتھر ہے جیسے ہماری بہنیں مسالہ پیستی ہیں نا، اس سائڈ اس طرز کا وہ پتھر ہے جو 5000 سال پہلے وہاں پر حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ بنایا تو ٹخنے تک، یعنی پاؤں کے ٹخنے تک، وہ پتھر کے اندر آپ کا پاؤں کا نشان آج بھی موجود ہے. حضرت ابراہیم اس میں نہیں ہے، آپ کا پاؤں کا نشان ہے، آپ کا پاؤں بھی نہیں ہے. بندہ جب کھڑا ہوتا ہے نا، جن کو سعادت ملتی خانہ کعبہ جانے کی، اللہ بار بار لے جائے ان نیک لوگوں کے صدقے ہمیں، اور خوش نصیب چلے گئے اور ہم جیسے رہ گئے، اللہ ہو. تو جب بندہ وہاں پہنچتا ہے اور خانہ کعبہ کے اندر اس جالی کے پاس اس کھڑے ہو کر جب اس قدم کو دیکھتا اور یہ آیت پڑھتا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ خدا سنبھالے ورنہ جگر پھڑ جائے بندے کا اس عشق کے اندر، اور بندے کی چیخ نکل جائے کہ کتنی بڑی حقانیت اور کتنا خدا نے مجھے نوازا کہ اب میری آنکھیں اس چیز کو دیکھ رہی ہے جو رب کی معرفت اور رب کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ہے، کہ جو اس کے پاس آ گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے خدا کے سامنے آ گیا ہے. مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ. تو اب دیکھیں وہ صرف پتھر ہی ہے لیکن اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا. تو آپ اندازہ لگائیے جہاں ان کے پاؤں لگے تھے، جہاں ان کے پاؤں لگے تھے تو وہ جگہ آیات بینات بن گئی. تو جہاں وہ خود موجود ہوں گے اس کے بینات اور اس کی آیت مطلق ہونے کی شان کیا ہوگی. تو یہی بات ہم آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں جدا نہیں ہیں. اگر آپ احادیث کی طرف آ جائیں تو احادیث کی طرف اگر آپ توجہ کریں، بخاری شریف اٹھا لیں، بخاری شریف میں دیکھیے کہ بخاری شریف آپ کھولتے ہیں تو پہلا چیپٹر کتاب الوحی کا آتا ہے. وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، بس میں اس کو ابھی موضوع کی طرف آتا ہوں. کتاب الوحی کا آتا ہے، اس کے بعد کتاب الایمان کا آتا ہے، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، یہ تمام چیزیں آتی ہیں. پھر ایک آگے جا کر باب آتا ہے کتاب المناقب کا. دونوں چیزیں لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ کیا ان شخصیتوں کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیے، آپ ان کی نمازوں کی باتیں کریں نا، آپ تعلیم کی بات کریں، آپ ہمارے پاس آئیے، ہمارے وہاں تعلیم ہوتی ہے. میں نے کہا آپ ہماری بھی مسجد آئیے، تعلیم تعظیم دونوں ہوتی ہے، خالی تعلیم سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تعلیم کی بات کر کے فراڈ نہیں کرنا چاہیے، خالی تعلیم سے کچھ نہیں ہوتا، تعلیم خود محتاج ہے تعظیم کی، اور تعظیم تعلیم آئے گی کتاب سے، اور تعظیم آئے گی ان کی منقبتوں سے، ان کی شان سے. اس طرح یوم زہرا یوم منا کر، یوم علی منا کر، یوم صدیق اکبر منا کر، یوم غوث اعظم منا کر، یوم غریب نواز منا کر، یوم اہل بیت منا کر. تو یہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کہ جی آپ جو ہے ان نمازوں کو ڈسکس کریں جناب، ان کی تعلیم بتائیے آپ، آپ ان کی شخصیت پر آ گئے. میں نے کہا ایک جملہ سنیے، یہ کچھ احساسات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ کیونکہ دیکھیں نا، جیسی آپ فکر ذہن میں بنائیں گے نا ویسی آپ تیاری کر کے نتیجہ لیں گے. آپ نے ذہن میں یہ پہلے فکر بنا لی تھی کہ چینی میٹھی ہے تو آپ نے اس کو پایا. تو جیسی آپ فکر بنائیں گے، دو قسم کی دیندار طبقہ کہلانے والوں میں دو قسم کا زاویہ نظر ہوتا ہے تحقیق کرنے کا. کسی بھی چیز کو آپ پرکھنے سے پہلے اس کے لیے مزاج بناتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو گھر جانا ہے تو پہلے سوچیں گے نا گھر جانا ہے، اس لیے آپ رات کو دکان کی طرف نہیں جاتے، گھر کی طرف جاتے. تو پہلے بندہ بنیاد رکھتا ہے، اس فکر کو رکھتا ہے اور اس فکر پر اپنی محنت کو استوار کرتا ہے. فکر اگر آپ نے، یعنی جو چیز آپ نے نیویگیشن میں ٹائپ کی بندہ وہ آپ کو وہیں پر پہنچائے گا. تو جو چیز آپ نے دماغ میں ٹائپ کی وہیں پر آپ جائیں گے. جو بنیاد آپ رکھیں گے، اب یہ مسجد سے آپ فارغ ہوئے، جی میں نے گھر جانا ہے، تو آپ گھر ہی جائیں گے. کہیں اور جانا ہے، آپ کہیں اور جائیں گے. تو جس طرح کی آپ بنیاد رکھیں گے ویسے مقدمات اس پر مرتب ہوں گے. تو دو قسم کے لوگ ہیں. اہل سنت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ والوں کی عزت اللہ کی بارگاہ میں بہت عظیم ہے، اس لیے اب وہ آیات جو وہ پڑھتے ہیں چاہے وہ ہو یا فضائل کی ہوں، دونوں کا سامنے رکھ کر نتیجہ یہی نکالتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نقطہ نظر یہ بنایا ہوا کہ اللہ والے اللہ کی نظر میں حقیر نہیں، عزت والے ہیں. تو وہ تاویل کریں گے اور صحیح رخ کو لائیں گے، واضح کریں گے. اور ایک نے ایک فکر بنائی کہ نہیں جناب، کسی اور کو عزت دینے سے شرک ہو جاتا ہے، اب وہ صحیح باتوں کا بھی کرنی کاٹے گا. تو مثال اب قرآن کا اس میں کوئی قصور نہیں. لوگ کہتے ہیں جی دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا یہی تو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، قرآن دونوں پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھنے کے لیے جو ذہن بنایا گیا وہ آپ دیکھیں. ایک میں ذہن بنایا ہے کہ ان کی کوئی عزت اللہ کی بارگاہ میں نہیں، ثابت کریں گے تو شرک ہو جائے گا. اب وہ آیت ان کی فضائل پر بھی آ جائے گی تو وہاں سے کنی کاٹے گا، اس کا غلط معنی نکالے گا. تو پہلے موضوع چلانے سے پہلے اس بات کو ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب، اللہ نے اپنے بندوں میں کچھ کو عزت دی کہ نہیں دی. اگر یہ طے پا گیا کہ دی تو پھر بتائیے کس کو دی، رسول اللہ کو دی، صحابہ کو دی، اہل بیت کو دی، اولیاء کو دی. تو جب عزت دی تو پھر ان کے لیے ہلکے الفاظ نہیں آئیں گے، ان کی نسبت کے لیے ہلکی بات، پھر سارا اہل سنت کا مسئلہ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا. یہی ساری چیز ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، پہلے یہ بات طے کریں کہ کیا بڑے سے بڑا انسان ہو یا اللہ کے قریبی فرشتہ، اور آگے تک یہ بات کر دیں. تو اگر سارے انسان اللہ کی نظر کے اندر حقیر ہے تو ایسا نہیں، کہتے نہیں جناب اللہ کی عزت بہت بڑی ہے اور اس کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کی کوئی حیثیت نہیں، بندے سب اس کے سامنے حقیر و ذلیل ہیں. میں نے کہا آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، کہ لگے ہاں نا جب اس کی عزت تو جب ثابت ہوگی، اس کی عزت تو جب ثابت ہوگی کہ جب ہم بندوں کو حقیر مانیں گے، بندوں کو بھی عزت دے دیں اس کو بھی عزت دے دیں تو یہ تو برابر ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اصل عزت اللہ ہی کی ہے لیکن وہ عزتیں ظاہر ہی اس کے محبوب بندوں کے ذریعے ہوتی ہے. کہتا نہیں اللہ کو ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آگے کسی کو عزت نہ دی جائے، ساری مخلوق اس کے آگے ذلیل ہے. ہم نے کہا قرآن کا انکار ہے، قرآن نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ قل اللہم مالک الملک، اللہ ہے ملکوں کا مالک، تو اتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے. تو جس کو ملک دے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے، کلاش کہیں گے، مالک کہیں گے، تو ہم اس لیے تو مالک کہہ رہے ہیں. اور کس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ اور جس سے چاہے ملک کو چھیلے، ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا وہ تعز من تشاء، جسے چاہے، وہ تذل من تشاء، جسے چاہے. اب دیکھیں خود فرما دیا، اللہ فرماتا میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلت. اب بتائیے اللہ نے کس کو عزت دی ہے؟ یہ پہلی بنیاد، یہ پہلا انیشل پوائنٹ ہے آپ کا، پہلے یہ مقدمہ اس کو طے کریں اللہ نے کس کو عزت دی ہے، پہلے وہ آپ لکھ لیں. تو پھر ان کے لیے ذلت کا لفظ نہیں بولیں گے آپ، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا جسے میں چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں میں ذلت دوں. قاعدہ کیا نکلا کہ جس کو عزت دیتا ہوں اسے ذلیل نہیں کرتا، اور جسے ذلیل کرتا ہوں اسے عزت نہیں دیتا. بات واضح ہو گئی. لہذا یہ کرنا کہ ذرہ کم تر ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم نے کہا یہ تو قرآن کا انکار ہو گیا. قرآن نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ، میں نے کہا 24 گھنٹہ ہم تبلیغ میں یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ جو اللہ جسے چاہے عزت دے اس کے لیے ہم اپنی عزت کی بات کرتے ہیں، تو اللہ والوں کو جو اللہ نے عزت دی ہے تو قاعدہ یہ آیا کہ جس کو عزت دی اس کو ذلیل نہیں کرتا، اور جس کو ذلیل کیا اسے عزت نہیں دیتا، اور جس کو عزت دیتا ہے وہ عزت اللہ ہی کی عزت ہوتی ہے جو ان سے ظاہر ہوتی ہے، اور ان کی عزت کرنا بھی پھر اللہ ہی کی عزت قرار پاتی ہے. بس یہ اس کا ایک خلاصہ ہے. سبحان اللہ، سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ، جان احمد پہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. آج اس انداز میں تو نہیں، لیکن کیونکہ بچے بیٹھے ہیں تو میں صرف ترتیب کے ساتھ آسانی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ آج رمضان شریف کی یہ اہمیت یہ ہے کہ رمضان شریف کے اندر جہاں روزے کی ایک برکت ہے اور شان ہے تعلیمی اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، وہیں پر اس مبارک، اس ماہ مبارک کے اندر بڑی برگزیدہ شخصیتوں کا بھی گزر ہے. جس طرح کہ بالکل اس کی ابتدائی تیسری تاریخ سید النساء اہل الجنہ، اور سید النساء اہل الجنہ سید النساء المسلمین سیدہ بتول زہرا صلوات اللہ علیہ ابیہا وعلی بالہا وابنیہا وعلیہا، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. اور اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حاصل ہے، یہ اصل ایمان کی دلیل ہے. حضور سے محبت جس کو ہے اسے خدا سے محبت ہے، اور جس کو حضور سے محبت، جو اللہ کی محبت میں سچا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اسے حضور سے محبت ہوگی، اور جو واقعی میں حضور کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ عزت صحابہ کرتا ہوگا، اور حضور کی آل حضور کے اہل بیت سے پیار کرتا ہوگا. حضور کے اہل بیت کے اندر حضور کا سارا خاندان موجود، اہل بیت خاندان کو کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان روح زمین پر سب سے افضل خاندان، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آل ابراہیم ہیں، قریش ہیں، بنو ہاشم ہیں، بنو عبد المطلب ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جن کو دین ایمان کے حوالے سے جو بہت بڑا رتبہ مقام ملا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دو چچا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کاشف القربات فاعل الخیرات رضی اللہ عنہ اور سرکار کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہل بیت میں ہیں. حضرت عباس کی ساری اولاد اہل بیت میں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے سیدنا مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت عقیل, حضرت مولا علی کا یوم آئے گا اس میں مزید وضاحت کریں گے, آپ کے بڑے بھائی عقیل وہ اہل بیت میں سے, ان کی اولاد اہل بیت میں سے, مسلم بن عقیل جو کربلا کے اندر تھے رضی اللہ عنہ وہ اہل بیت میں سے ہیں, اہل بیت کہلاتے ہیں. اسی طرح حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ, ان کی ساری اولاد اور وہ خود اہل بیت میں سے ہیں. مولا علی خود اہل بیت میں سے ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ساری اولادیں جو سیدہ زہرا پاک کے علاوہ بھی ہیں, محمد بن حنفیہ ہوں یا حضرت عباس علم بردار ہوں یا ابو بکر ہوں عمر ہوں, جو آپ کے اولادوں کی تعداد 14 سے زیادہ ہیں بیٹوں کی, وہ تمام اہل بیت میں کیونکہ حضور کے خاندان ہیں. پھر اہل بیت کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں, ہماری تمام مائیں ازواج مطہرات, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر سیدہ ماریہ قطبیہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن تک تمام ازواج مطہرات, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں, کیونکہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی, اللہ نے شاہ فرماتا ہے یہ میرے نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہیں. وہ ازواجہ اور ہمارے نبی محترم کی جتنی بیویاں ہیں امہاتہم, وہ تمام کے تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں, مسلمانوں کی مائیں ہیں. اور آپ اس لیے دیکھیے کہ میں ایک جملہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں, مسلمانوں کی مائیں ہیں اسی لیے جتنے صحابہ ہیں وہ ازواج مطہرات کے لیے محرم ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ کیا ہے جی بولیے. یہ ایک الگ قاعدہ ہے, یعنی ماں ہے اس حرمت کے رشتے میں, لیکن پردے کا حکم پھر بھی دیا گیا ہے, پردے کا حکم اس میں پھر بھی دیا گیا, لیکن عظمت و عقیدت کے حوالے سے وہ ماں ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارکہ کے اندر ہیں, کسی اور کے نکاح میں وہ نہیں جا سکتی. ایک تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کا ماں کا درجہ ہے, اور دوسرا یہ حضور کی حیات کی سب سے بڑی دلیل ہے. ایک بات اب آپ آئیے, تو یہ اہل بیت کے میں نے تمام خاندان, سوال پیدا ہوتا ہے اہل بیت میں کون کون ہے, تو یہ سارے اہل بیت میں سے ہیں, لیکن خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شہزادیاں, سب سے بڑی سیدہ زینب, ان کے بعد سیدہ ام رقیہ, ان کے بعد سیدہ ام کلثوم, سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم اور پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن, یہ تمام اہل بیت میں سے ہیں. ان سرکار کی بنات اور دو یا تین شہزادے وہ تمام اہل بیت میں سے, حضور کی اولاد ہیں اور وہ آل رسول ہیں. آل رسول یعنی آل ہیں, حضور کے اہل ہیں, یہ خاص معنی کے اندر. اور اب آپ تھوڑا سا اس کو آگے جا کر مزید اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس انداز میں بھی ہے کہ سرکار کی تمام بیٹیاں اہل بیت میں ہیں, اپنے دور میں ہر بیٹی اپنی جگہ پر عظمت والی ہیں. سیدہ زینب بڑی بیٹی ہیں, انشاءاللہ ہم آخر میں, جب ہمارا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیدہ زہرا پاک کا یوم الگ کرتے ہیں اور پھر مجموعی طور پر بناتے رسول کے نام سے سرکار کی بیٹیوں کے فضائل کے نام سے پھر وہ الگ یوم کرتے, وہ انشاءاللہ ہم آخری اشرے کے اندر, زندہ رہے اللہ کی توفیق سے, تو کرنے کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ. لیکن ان بیٹیوں کے اندر علماء نے لکھا ہے عظمت کے اعتبار سے حضور کو سب سے زیادہ محبت اور عقیدت, اور عظمت و شان کے اعتبار سے سب سے بڑا رتبہ سیدہ خاتون جنت بتول زہرا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو ہے. سیدہ فاطمہ کی شان میں بے شمار روایات ہیں اور بے شمار احادیث ہیں. آپ کی زندگی مبارکہ بڑی برگزیدہ زندگی مبارکہ ہے, یعنی تقوی و طہارت اور للہیت کا پیکر آپ کی ذات مبارکہ ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اور قیامت تک کے مسلمان مرد اور عورت کے لیے اگر کوئی پارسائی کے رشتے کے اندر توقیر اور عزت, کہ جس کے آگے ماں کی حرمت سے زیادہ اور خوشبو سے زیادہ قیمتی اور سونے سے زیادہ قیمتی اور قرآن کی تقدیس کی طرح حرمت رکھنے والی, کہ جس کے آگے نظریں جھکیں اور عقیدت اور احترام کے ساتھ بندہ ماں سے بڑے رتبے اور عقیدت کے ساتھ ان کے جناب میں دیکھیں, تو ان ہستیوں کے اندر حضرت سیدہ بطول زہرا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام نامی اس میں گرامی آتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں, اور آپ کی شان میں بے شمار فضائل ہیں. غزوہ احد کے بعد آپ کی عمر شریف 15 سال تھی جب آپ کو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اب آئیے میں صرف مسلم شریف کے چند احادیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس موضوع کو ذکر کرتی ہیں, اور یہ مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہیں. ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, سیدہ عائشہ کہتی ہیں, قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن وعلیہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے, وعلیہ مرتن مرحل من شعر اسود, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاوے کے نقش بنے ہوئے تھے, یعنی سیاہ چادر تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, فجاء الحسن, پھر حضور جب باہر آئے تو ساتھ میں حسن بھی آئے, فادخلہ, سرکار نے اس چادر کے اندر حضرت امام حسن کو لے لیا. ثم جاء الحسین فدخل معه, حسین آئے اور وہ خود بخود آ کر حضرت امام حسن کو چادر میں دیکھا تو وہ بھی داخل ہو گئے, بچے تھے. ثم جاءت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, پھر سیدہ زہرا پاک آئیں, فادخلها, سرکار نے انہیں بھی ہاتھ پکڑ کر اس چادر کے اندر لیا. ثم جاء علی, حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے, فادخلہ, سرکار نے ان کا بھی ہاتھ پکڑ کر اس چادر کے اندر لیا. ثم قال, چادر میں لے کر حضور نے پھر آیت پڑھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے گھرانے سے ہر قسم کی نجاست, پلیتی, عقیدے کی, اخلاق کی, عمل کی دور کر دے, ویطہرکم تطہیرا, اور انہیں بالکل صاف ستھرا اور قیامت تک کے آنے والے نیک بندوں کے لیے ماڈل بنا دے. تو یہ آیت کریمہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارکہ کے اندر, اسی کو پنچتن پاک کہا جاتا. اب دیکھیں پانچ ہو گئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا امام حسن آئے, ان کے بعد سیدنا امام حسین آئے, پھر سیدہ زہرا پاک آئیں, اور ان کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ آئے. تو اس شان جو خصوصیت کے ساتھ یہاں پر اس چادر میں لے کر سرکار نے پانچوں کو جمع کر کے شاہ فرمایا کہ یہ انما یرید اللہ لی زبانکم الرشا اہل البیت, کہ اللہ نے ان کی پاکیزگی کا وعدہ مجھ سے کیا ہے, اللہ نے ان کی تطہیر کا وعدہ کیا ہے, یعنی اللہ رب العالمین روئے زمین پر ایسے بندے جن کو اپنے بندوں کے لیے آئیڈیل کے طور پر آگے لائے, جن کو خدا چاہتا ہے کہ وہ ایسے بنے. تو حضور نے فرمایا وہ یہ پانچ ہیں, ان اور لوگوں کے ساتھ یہ پانچ ہیں. تو اس نسبت کے ساتھ خاص خصوصیت سے حضرت سیدہ زہرا پاک کے لیے اور یہ خاص خاندان کے لیے, ان پانچوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علاوہ چار اور حضور پانچ, پنچتن پاک کا نام لیا جاتا ہے. سرکار کی ان تمام اولادوں کے اندر اور ان تمام رشتوں میں سیدہ زہرا پاک کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک سیدہ زہرا پاک سے چلی ہے. مستدرک کے اندر روایت موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا مرتضیٰ سے یہ فرمایا تھا کہ علی, میری اولاد خدا نے تیرے پشت میں رکھ دی ہے, اب میری نسل تیرے سے جاری ہوگی. اس لیے حضور امام حسن کو بھی اپنا بیٹا کہتے تھے, ابنی, امام حسین کو بھی اپنا بیٹا کہتے تھے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور بالخصوص اولادوں کے اندر جو مقام سیدہ زہرا کو ملا, پھر حضور کے ساری اہل بیت کے اندر سب سے عزت و توقیر والی اونچی شان سیدہ زہرا پاک کی اولاد امام حسن اور امام حسین کو ملا, اس لیے اوروں کو بنو ہاشم یا قریشی کہہ دیا جاتا ہے, ان کو سید و فاطمی کہا جاتا ہے. سید کا لفظ جو ہے وہ ان ہستیوں کے لیے باقاعدہ طور پر ذکر کیا جاتا ہے. اب آئیے میں بخاری مسلم سے حدیث مزید آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, یہ بھی میری ماں سیدہ عائشہ سے. یعنی دیکھیے, سیدہ زہرا پاک کے فضائل کی کثرت اگر آپ کو ذخیرہ اہل سنت میں ملے گی تو وہ حضرت عائشہ سے ملے گی. سیدہ عائشہ کے لیے ہونٹ کو دبا کر تنقید کرنا یا طنز کرنا, تو میں یہ بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کو محبت ہوتی ہے تو پھر وہ تو محبوب کی گلیوں سے بھی محبت کرتا ہے, لیکن جو ٹائم پاس ہوتا ہے اور اپنا مقصد نکالنے والا ہوتا ہے تو نہ اسے محبوب سے مقصد ہوتا ہے, نہ ان سے جڑے ہوئے لوگوں کی عقیدت اس کے سامنے واضح ہوتی ہے, وہ صرف اپنا ایک بغض نکالنے والا ہوتا ہے. میں نے کہا دیکھیے, آج امت کو سیدہ زہرا پاک کا مقام اور مرتبہ جس ہستی نے بتایا ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں,
اور جتنی گہرائی کے ساتھ عقیدت کی طرف امت کو لا کر کھڑا کیا علی رسول کے لیے وہ حضرت ابوبکر صدیق. کس طرح بغض رکھا؟ اگر آپ کو واقعی میں اہل بیت سے محبت ہے تو حضرت ابوبکر سے بغض کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ سے بغض، حضرت ابو ہریرہ کو گالیاں دیتے ہیں آپ، حضرت ابو ہریرہ سے بغض کیسے ہو سکتا ہے؟ ذخیرہ حدیث کے اندر اہل بیت کی 100 حدیثیں ہیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں 95 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے ہیں، جو عزت امام حسن پر، شان امام حسین پر، شان سیدہ زہرا پاک پر، شان مولا مرتضیٰ پر، بالخصوص حسنین کریمین کی عزت و شان پر جو شان سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے. تو مبارک و اہل سنت کو کہ وہ ان ہستیوں سے محبت بھی اہل بیت ہی کی وجہ سے کرتے ہیں. اب دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری مسلم کی حدیث موجود ہے، ہم اس موضوع کو ذرا جلدی مکمل کرتے ہیں. سید عائشہ پاک کہتی ہیں کہ قالت، فرماتی ہیں، اقبلت فاطمہ، بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، تمشی کأن مشیتہا مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سیدہ زہرا پاک آئیں، نظر جھکا کر اس حدیث کو سنیے، سیدہ زہرا پاک آئیں، اپنی والدہ ماجدہ کا تصور ذرا ذہن میں کریں، اپنی بیٹیوں کا تصور کریں، اپنی بہنوں کا تصور کریں، اپنی دادیوں کا، نانیوں کا تصور کریں، اپنی والدہ کے سجدوں کا تصور کریں، اور اپنی دادیوں اور نانیوں کی تلاوت قرآن کا تصور کر کے اس حدیث پاک کو ذرا سماعت فرمیں اور درود پاک حضور اور حضور کی اولاد پر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اقبلت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زہرا پاک ہمارے درمیان آئیں، تمشی چلتے ہوئے، سبحان اللہ، کأنہا مشیتہا مشی النبی، آپ کے چلنے کا انداز ایسے تھا کہ اگر ہم توجہ نہ کریں تو ہمیں یوں لگے کہ جیسے حضور چلتے ہوئے آ رہے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا ابنتی، اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو. ثم اجلسها عن یمینہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں طرف آپ کو بٹھایا، وہ عن شمالہ دائیں طرف یا بائیں طرف آپ کو بٹھایا. ثم اسر الیہا حدیثا، پھر آپ سے سرکار نے خاموشی سے سرگوشی کی، یعنی دھیمے دھیمے انداز میں، ہم بیٹھی ہوئی تھی ساری ازواج، لیکن سرکار نے دھیمے دھیمے انداز میں سیدہ زہرا پاک صلوات اللہ علیہا و علیہا کو کچھ کہا، دھیمے دھیمے انداز میں. فبکت، سیدہ پاک بہت رونے لگی، کچھ کہا اور وہ رونے لگی. فقلت لہا، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے پوچھا تھا ان سے، لما تبکینا، تم کیوں روئی تھی؟ ثم اسرنا الیہ حدیثا، جب حضور نے تمہارے ساتھ سرگوشی کی تھی، ایسا تم نے کیوں کیا تھا؟ اور ایسا بھی ہوا کہ جب حضور نے دوبارہ تم سے کہا تو تم گویا کہ تم مسکرائی بھی اور اس بات پر تم ہنسی بھی، اس میں کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی کچھ نہیں کہتی، بعد میں کہوں گی. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ سیدہ عائشہ نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں اپنی ماں کا حق تم پر لاتی ہوں، مجھے بتاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ حضور کی ایک ایک بات شریعت ہے، دین ہے، اور اس کے لیے ہزاروں میل سفر کیا جاتا ہے. تو سیدہ پاک نے کہا کہ میں رشتے میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بتاؤ، میں اپنا ماں والا رشتہ تمہیں دیتی ہوں، اور مجھے بتاؤ کہ سرکار نے تم سے کیا کہا تھا. تو سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیا کہا تھا. فرما فقالت اسر الیہ ان جبریل کان یرا یعارضن القرآن کل سنۃ مرتن انہ عارضن العام مرتین. فرما بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، سرکار نے فرمایا کہ ہر سال میرے پاس جبریل آتے تھے اور قرآن کا دور کرتے تھے ایک دفعہ، لیکن اس دفعہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے دو دفعہ قرآن کا دور میرے ساتھ کیا. ولا اراہ الا حضرت العجلی، یہ اس بات کو بیٹی ظاہر کر رہی ہے کہ میرا تم سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے. وَإِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِ لَاحِقًا بِي، اور یہ بھی سن لو کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے جانے کے بعد تم مجھ سے ملو گی. فَبَكَيْتُ، تو سیدہ پاک سے انہوں نے کہا حضرت عائشہ سے، میں اس لیے روئی تھی کہ سرکار نے اپنی وفات اور اپنے رفیق اعلیٰ کا سفر، اپنے وصال کے بارے میں مجھ سے کہا تھا. اور فرمایا کہ میں مسکرائی اس لیے کہ سرکار نے پھر مجھ سے یہ کہا، رو تو رہی ہو فاطمہ رضی اللہ عنہ، لیکن سنو، اما تردینا، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہوتی؟ انتکونی سید نساء اہل الجنہ، کہ خدا نے تجھے بنا دیا ہے ساری جنت کی عورتوں کی سردار، وہ فی روایت و نساء المومنین، ساری پاک باز عظیم بزرگ خواتین کی سردار، فضحکت لذلک، اس لیے میں نے مسکرایا تھا. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ آپ سے عرض کیا. ایک حدیث پاک بخاری مسلم کے اندر مزید ہے جس کو یہاں پر واضح کیا جاتا ہے. حضرت مولا مرتضی رضی اللہ عنہ، اتنی محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا کریم کو سیدہ زہرا پاک سے. سرکار جب کہیں سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں آپ سے مل کر جاتے، اور جب سرکار سفر سے لوٹ کر آتے تو سب سے پہلے سیدہ زہرا پاک کے گھر جاتے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کی خواہش ظاہر کی کہ جناب میں فلاں جگہ پر نکاح کروں، اور یہ جائز تھا، کوئی حرج بات نہیں تھی، لیکن یہ بات بھی حضور نے پسند نہیں فرمائی، اور یہ ظاہر کیا کہ اس دور میں زمانے جاہلیت کے اندر مشرکین سے بھی نکاح جائز تھا، بعد میں منع کر دیا گیا اس ترتیب پر. تو یہ بخاری مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، بخاری شریف کے اندر کتاب المناقب میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور یہ جہاں پر اسحار النبی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرالیوں کا بیان امام بخاری نے جمع کیا ہے، وہاں پر یہ اسحار میں موجود ہے کہ ان علی خطبہ بنت ابی جہل، ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ حضرت مولا مرتضیٰ کا یہ ارادہ تھا کہ نکاح کر لیا جائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ ان فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ میری جان ہے. بزغا، ماں کے بطن کے اندر جب نطفہ رک جاتا ہے اور وہ چار مہینے کی عمر پا جاتا ہے تو اس میں فرشتے آ کر روح پھونکتے ہیں، تو وہ نطفہ جب چار مہینے کی مدت پاتا ہے اور وہ اتنی صلاحیت پر آ جاتا ہے کہ وہ روح کو پا سکے اور اتنا ممتاز اور مشرف اور پاکیزہ ہو جائے کہ وہ روح کو لے لے، تو وہ جو چوتھے مہینے کے مرحلے میں جو نطفے کی کیفیت بنتی ہے اس کو کہتے ہیں بزغا، یعنی اس وقت جان آتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زہرا پاک کے لیے جو جملے کہے ہیں، سرکار نے یہ جملہ دنیا کے اندر کسی کے لیے نہیں کہا، اپنے صحابہ میں، اپنے اہل بیت میں کسی کے لیے جملہ نہیں کہا. نہ حضور نے یہ کہا کہ فاطمہ میری آنکھ کی طرح ہے، یہ فاطمہ میرے پیشانی کی طرح ہے، فاطمہ میرے دل کی طرح ہے، فاطمہ میرے کانوں کی طرح ہے. یہ سارے جملے سے بڑا جملہ یہ تھا بزغت منی، یعنی فاطمہ میرا وہ حصہ ہے کہ جس حصے کے اندر بچے کے ماں کے بطن میں اس بچے میں روح پھونکی جاتی ہے وہ اصل جان کا حصہ ہے. تو فرمان فاطمہ تو بزغت منی، فاطمہ میری جان ہے. اتنے ہائی حقیقت پر مبنی ہیں یہ چیزیں. اور یقیناً اس لیے دیکھیے نا، سیدہ زہرا پاک نے کہا کہ آپ کا چلنا جو تھا وہ حضور کی طرح تھا، آپ کا خلق حضور کی طرح تھا. خلق کہتے ہیں طبیعت کو، یعنی سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا نبیا نہیں ہے، رسول نہیں ہے، نبیا نہیں ہے، لیکن یہ بزغت منی کی شان حضور کے ساتھ اتنی مماثلت ہے، جو حضور کو دیکھ لے وہ جنتی ہو جاتا ہے، جو حضور کا شہر دیکھ کر آ جائے وہ پورے علاقے میں معزز ہو جاتا ہے. تو سیدہ زہرا پاک کا رتبہ مبارک یہ ہے کہ سرکار نے ان کو اپنی جان قرار دیا ہے. اگر سرکار کا بدن مبارک جس زمین پر لگ جائے وہ زمین عرش سے زیادہ اعلیٰ ہو جاتی ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ تو غیر چیز جب حضور کے بدن سے لگتی ہے تو یہ شان حاصل کر جاتی ہے. تو سیدہ زہرا کو حضور نے غیر نہیں اپنی خاص جان قرار دیا ہے. تو یہ وہ ہے، یہ حقیقت بھی اور لاڑ کا سب سے اونچا جملہ بھی. یعنی اتنی محبت سے حضور نے کسی کے ساتھ خطاب نہیں کیا، اتنے لاڑ سے حضور نے کسی کے ساتھ خطاب نہیں کیا. اور اس وقت سرکار نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَمُوسَهَا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ کوئی اس قسم کی، میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص میری اس بیٹی کو تکلیف دے. وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کے نکاح کے اندر رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو اور اللہ کے دشمن کی بھی بیٹی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. حضرت مولا مرتضیٰ نے کہا کہ حضور یہ تو میں نے ایسی بات کر دی تھی، لیکن اس واقعے کے ضمن کے اندر، اس میں کوئی مولا مرتضیٰ کی گستاخی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس پر چڑے بھی نہیں، یہ بالکل ایک جس طرح ایک نیچرل لائف ہوتی ہے میاں اور بیوی کے درمیان کی، اس طرح کا یہ تبادلہ خیال تھا. لیکن یہ تبادلہ ہوا تو یہ عظمت سامنے آئی اور اس بات کو واضح کیا گیا. اور سرکار نے فرما الفاطمہ تو بزغۃ منی، اگر یہ واقعہ نہ بھی ہوتا تو شاید سیدہ زہرا پاک کی شان واضح نہ ہوتی. یہ واقعہ کیونکہ تھا اتنا حساس اس لیے آپ کی سب سے بڑی شان بیان کی گئی. اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب اس میں کوئی حضرت مولا مرتضی رضی اللہ عنہ کی تحقیر ہو رہی ہے. یہ جملے میں نے کہا یہ جملے میں تھوڑی بول رہا ہوں، حضور نے بولے آپ کے لیے. کوئی چھوٹا اگر مولا مرتضی کے لیے جملے بولتے تو آپ سوال کھڑا کرتے. یہ جملے رسول اللہ نے بولے ہیں. اب دیکھیں اللہ اگر اپنے بندوں کو، اپنے رسولوں کو، کوئی رسول کے لیے ہلکا جملہ بولے تو مسلمان نہیں رہتا. لیکن اللہ کے رسول اگر اللہ کی بارگاہ میں کہے انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا، اب ان کو کوئی ظالم کہہ سکتا ہے؟ ان کو ظلم والا کہہ سکتا ہے؟ نہیں. وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جو جملے بولیں یا رب ان کے لیے کچھ جملے بولیں. فرما فغوا، غوا کا لفظ حضرت آدم کے لیے بولا گیا، عصا تعویلی لفظ ہے، بولا گیا. لیکن یہ بولا کس نے؟ اگر نیچے والا بندہ یا عصا یا غوا کا لفظ بولتا تو اسلام سے باہر نکلتا. لیکن یہ غوا اور عصا کا لفظ جو بولا گیا ہے، اس کو ہم جب ترجمے کی طرف آئیں گے قصص کی طرف تو واضح کریں گے کہ غوا اور عصا کا کیا معنی ہے. عصا اور غوا کا لفظ اللہ نے بولا ہے تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ان کا رب ہے اور وہ بڑا ہے. تو وہ اگر اپنے بندوں کے لیے جملے بولے تو یہ بے ادبی نہیں ہوتی ہے، یہ ایک انداز بیان ہوتا ہے اور یہ بھی ایک شفقت ہوتی ہے. تو حضرت مولا مرتضیٰ کے لیے لفظ جو ہے کوئی چھوٹا نہیں بول رہا، بلکہ رسول اللہ بول رہے ہیں اور آپ علی ہیں اس لیے کہ آپ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں رضی اللہ اور حضور کے عاشق ہیں. تو اس کو اس زاویہ نظر سے، کیونکہ یہ حدیث میں نے پوری پڑھنی تھی اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی ہے، عموماً ہم یہ جملہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ الفاطمہ تو بزغۃ منی، تو اس لیے میں نے یہ جملہ آپ کے سامنے پیش کیا. سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبے پر چلتے ہوئے آپ کی شان مبارک پر ایک حدیث اور میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں. یہ بھی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، کتاب الدعوات کے اندر، بخاری شریف کے اندر کتاب الدعوات میں باب التکبیر و تسبیح کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اب ذرا اس میں دیکھیے بڑی محبوب حدیث ہے، کہتے ہیں کہ انا فاطمہ، تو کیونکہ حق کو ہم اسی طرح جانیں گے نا، یہ ہم قصے سٹوریاں نہیں سیکھ رہے، کوئی قصے کہانیاں نہیں پڑھ رہے، ہم حقیقت کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ دین کی حقیقت ہی ان احادیث میں آئی ہے. ہم اپنے دل اور دماغ پر یہ بالکل رغبت رکھیں کہ سب سے بڑی سچائی کو ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی سچائی وہی ہے جو زبان مصطفیٰ سے جاری ہوئی، سرکار کی زبان مبارک سے جاری ہوئی. تو یہ حدیث رسول ہے، کسی بندے کی باتیں نہیں ہیں، عام بندے کی باتیں نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے محبوب کی باتیں ہیں اور یہ دین ہے. اسی کو سیکھنا، ادب سے سننا، اس پر یقین رکھنا، اسی لیے ہم مسلمان ہیں، اسی سے ہماری نمازیں مقبول ہیں، اسی سے ہمارا کلمہ مقبول ہے، اور اسی کے ذریعے ہی، اسی کے احترام کے ذریعے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا. تو یہ عام قول نہیں، عام بات نہیں، قصہ کہانیاں نہیں، یہ وہ حقیقت ہے. کہتے ہیں ہر سال آپ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا اسی سے تو جنت ملے گی، اس لیے بار بار یاد کرنا پڑتا ہے، غیر ضروری بات نہیں، ضروری بات ہے. اب آپ دیکھیے ان علی رضی اللہ عنہ، حضرت مولا مرتضی رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کر دیا کہ بخاری شریف کتاب الدعوات میں حدیث موجود ہے. ان علی حضرت مولا مرتضی کہتے ہیں ان فاطمہ، حضرت سیدہ فاطمہ نے، شکت ما تلقى فی یدیہا من الرحا، کثرت سے گھر کا کام کرنے کی وجہ سے، دیکھیں کتنا بڑا رتبہ لیکن گھر کا سارا کام کر رہی ہیں، تو قیامت تک کے لیے خاتون اگر پلے کارڈ اٹھا کر مردوں کو تو کوسیں، لیکن وہ بھی تو سیدہ زہرا پاک کا نام ادب سے ہی لیتی ہوں گی نا، اپنے آپ کے لیے مسلمان کا ذوق رکھنے کے لیے سیدہ زہرا پاک کا تو نام لینا پڑے گا. تو میں نے کہا سیدہ زہرا پاک کی زندگی بتاتی ہے کہ عورتوں کا مقام کیا تھا، اصل ماں کی عزت کیا ہے، اصل بیٹی کی عزت کیا ہے، اصل بہن کی آزادی کا دائرہ کار کیا ہے، اصل بانو نے اسلام اور اصل دختران اسلام کا دائرہ کیا ہے، خواتین کے لیے دائرہ کیا ہے، مردوں کے لیے دائرہ کیا ہے، وہ حضرت مولا علی کی زندگی بتائے گی، اور عورتوں کے لیے آزادی کا دائرہ کیا ہے، وہ سیدہ زہرا پاک کی زندگی بتائے گی. سیدہ زہرا پاک اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی، بلکہ حضرت مولا مرتضیٰ نے جا کر اپنے دوستوں سے بھی یہ اس بات کو ذکر کیا، اپنے دوستوں سے قریبی عزیزوں کو بھی ذکر کیا کہ سارا کام میرا، کپڑا دھونا، گھر کی صفائی کرنا، حسنین کو سنبھالنا. ہاں کبھی کبھی یہ شان حضرت بلال کی قسمت میں بھی آتی تھی، سیدہ زہرا بلال کو بلوا لیتی تھی اور امام حسن کو ان کی گود میں دے دیتی کہ جا اس کو کھلا کے لے آتا ہوں. تو حضرت بلال کو یہ بھی شان حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے گود کے اندر امام حسن کو بھی کھلایا، امام حسین کو بھی کھلایا، اور اہل بیت کے اتنے منظور نظر تھے کہ اگر گھر میں علی المرتضیٰ کے بعد, وہ تو شوہر ہیں لیکن گھر کے اندر کسی کا نام لیا جائے اور کسی کو گھر کے مشورے میں شریک کیا جائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ, حضرت بلال حبشی کا یہ مقام. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ, حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا نے مجھ سے شکایت کی اور اپنی تکلیف بیان کی کہ ما تلقى فی یدی من رحا, یعنی چکی کثرت سے پیس پیس کر آپ کے ہاتھ پر گٹھے پڑ گئے تھے. سیدنا مولا مرتضیٰ نے یہی کہا کہ پھر آپ جو ہے کہ وہ سرکار کی خدمت میں جائیے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائیے. فاتت النبی, آئی آپ حضور کے پاس کہ آپ نے فرمایا کہ آپ جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تسألو خادما, آپ جائیے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کے پاس آئیں کہ وہ سوال کریں کہ حضور مجھے کوئی خادم دے دے. لیکن کہتے ہیں کہ فلم تجدہ, میں جب پہنچی تو حضور گھر میں موجود نہیں تھے, کسی کام کے لیے کسی مصروفیت میں سرکار تشریف لے گئے تھے, تو سیدہ زہرا واپس نہیں آئی. فرما فذکرت ذالک لعائشہ رضی اللہ عنہا, میں نے اپنی تکلیف حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کو بتائی. اب آپ گھر بھی دیکھیں کیسے حجرائے سیدہ عائشہ اور حجرائے سیدہ زہرا پاک ایک ہی ساتھ ہے. اگر آپ سنہری جالیوں کی طرف سے آتے ہیں تو یہ سنہری جالیاں حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرا ہے, باب جبریل سے اگر آپ آتے ہیں اور ہری جالیاں ہیں تو یہ سیدہ زہرا پاک کا حجرا ہے. تو سرکار جہاں آرام فرما رہے ہیں اس وقت وہ حجرا ہے حضرت عائشہ کا, لیکن درمیان میں دیوار ہے کہ اس طرف سیدہ زہرا کا گھر ہے, ادھر سیدہ عائشہ کا گھر ہے, درمیان میں حضور نے بڑی کھڑکی بنائی تھی کہ جس میں سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ سے بات کر سکیں, سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ سے بات. یہ محبت. تو دیکھیے جب یہ تکلیف ان کو تھی لیکن وہ جب گئی اور سرکار علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تو واپس نہیں آئیں, بلکہ اپنی بات سیدہ عائشہ کو بتائیں کہ حضور تشریف لائیں تو یہ بتائیے گا کہ میں آئی تھی اور مجھے خادمہ چاہیے تھی کہ وہ گھر میں آئے اور یہ کام کریں, کیونکہ مجھے اس اعتبار سے گویا کہ بڑی بدنی کوفت اور تکلیف ہے. کہتے ہیں فلما جا, جب حضور تشریف لائے, اخبرت ہوں, سیدہ ام المؤمنین کہتی میں نے حضور کو بتایا کہ حضور زہرا پاک آئی تھی اور انہوں نے یہ بات کی. قال فجانا, مولا مرتضیٰ کہتے ہیں جب یہ حضور نے بات سنی تو سرکار وہیں سے باہر نکلے اور ہمارے گھر میں آ گئے. فجانا وقد اخذنا مضاجعنا, اور اس حالت میں آئے کہ حضرت علی کہتا میں بستر پر لیٹا ہوا تھا. فرمایا کہ وقد اخذنا مضاجعنا, یعنی ہم بستر پر تھے اور سرکار تشریف لے آئے. دیکھیے فذهبت اقوم, میں جلدی سے حضور کے لیے کھڑے ہونے لگا کہ سرکار تشریف لائے ہیں. فذهبت تو اقوم, میں حضور کے لیے کھڑے رہنے لگا. سرکار نے فرمایا مکانک مکانک, بیٹھے رہو وہیں پر, ویسے ہی رہو, اٹھنا نہیں, اسی طرح ہو. یہ حضرت مولا مرتضیٰ کی شان. فرمانے علی ویسے ہی رہو. تو حضرت علی کہتے کہ میں پھر سرکار کا حکم تھا تو میں لیٹا ہی رہا. فجل سبیننا, تو ایک طرف زہرا پاک تھی, حضرت علی کہتے ایک طرف میں تھا اور بیچ میں حضور آ کر بیٹھ گئے, کیونکہ لفظ ہے فجل سبیننا, ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گئے. کیسے بیٹھے حضور؟ کیونکہ حجرہ مبارک اتنا وسیع نہیں تھا, بظاہر بڑا مختصر تھا. فرماتے ہیں جب حضور آ کر بیٹھے, حتی وجد تو بردہ قدمائی علی صدری, حضور جب بیٹھے تو سرکار کے پاؤں کے پنجے میرے سینے پر لگ رہے تھے اور حضور کے قدم کی ٹھنڈک کو میں اپنے سینے پر پا رہا تھا. حتی وجد تو بردہ قدمائی, یہاں تک کہ میں نے پائی ٹھنڈک حضور کے دونوں پاؤں کی, علی صدری, اپنے سینے پر, یعنی اتنا حضور قریب آ کر بیٹھے. سیدہ زہرا پاک ادھر ہے, مولا مرتضیٰ ادھر ہے, اور سرکار اتنے قریب آ کر بیٹھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھتے وقت جو اپنے قدم کو فولڈ کیا تو وہ قدم, یعنی پنجہ جو حضور کا ہے قدم مبارک, اور تو وہ حضرت مولا مرتضیٰ لیٹے ہوئے ہیں نا, تو فرماتے لیٹنے کی صورت میں وہ پاؤں میرے سینے کی طرف آیا ہے اور حضور کے پاؤں کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے پر محسوس کیا. پھر حضور نے مجھ سے کہا فقال الا ادلکما علی ما ہوا خیر لکما من خادم, کیا میں تم دونوں کو وہ بات نہ بتاؤں جو خادمہ اور خادم سے زیادہ قیمتی ہے؟ یہ بتانے کے لیے حضور آ, وہاں ان کو بلایا نہیں کہ بلاؤ ذرا میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں, یہ لاڑ ہے دیکھیں, وہاں نہیں بلایا کہ ٹھیک ہے عائشہ پھر آواز لگا ان کو بلاؤ, ٹھیک ہے میں مسجد میں مل لوں گا بات کر لوں گا, ٹھیک ہے فاطمہ سے کہو کہ آ جائے. حضور خود گئے, اور گئے تو حضرت علی خود کہتے ہیں کہ ہم بستر پر تھے, جب سرکار آئے تو میں اٹھنے لگا تو حضور نے فرمایا مکان اپنی جگہ پر رہو. فرمایا میں لیٹا ہی رہا, سرکار میرے پاس آ کر بیٹھے, اور لیٹنے کی دلیل یہ بھی ہے کہ جناب سرکار نے جب اپنے پاؤں کو فولڈ کیا تو سرکار کے قدمین, دونوں پاؤں قدمین ہیں, فوجد تو برد قدمیں ہیں، حضور کے دونوں پاؤں کی ٹھنڈک کو میں نے، میں رک رک اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس مضمون کو اتریں، الفاظ کو چھوڑیں، آپ مجھے نہ دیکھیں، میں آپ کو نہ دیکھوں، اس کا جو مفہوم ہے اس طرف ذرا صلاحیت کریں آپ. یہ تو تنہائی میں تلاوت کرنے والی باتیں ہیں، تنہائی میں دیکھنے والی باتیں ہیں، مجمع میں شاید اس کا اتنا استدار نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے مفہوم میں جا رہے ہیں اور میں بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، آپ اس کی حقیقت میں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایمان ہے. سرکار نے فرمایا، اتنے قریب بیٹھ کر فرمایا، یہ دیکھیے، اس سے پتا چلا کہ حضور کو کتنی محبت تھی اپنی بیٹی سے اور اپنے داماد سے. یہاں سے جہاں پر ان کی قدر پتا چل رہی ہے، وہیں پر یہاں رشتوں کی حرمت بھی بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، رشتوں کی حرمت بھی بتائی جا رہی ہے. اور حضرت مولا مرتضیٰ کا ادب کے لیے اٹھنا، جہاں رسالت کے حوالے سے ہے، وہاں سسر کے حوالے سے بھی ہے. تو اب آپ دیکھیں، پوری خانگی زندگی بھی اس کے اندر، ظاہر سی بات ہے خانگی زندگی بھی اس کے اندر شامل ہو رہی ہے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا الا ادلکما، کہ میں تمہیں اس خاص بات کی طرف نشاندہی نہ کروں، ما ہوا خیر لکما من خادم، کہ جو خادم اور خادمہ سے زیادہ قیمتی ہے. فرمایا اور فرمایا، تو انہوں نے کہا حضور بتائیے. فرمایا اذا اویتما الى فراشکما او اخذتما مداجکما، فرمایا تو سنو، وہ قیمتی بات یہ کہ جب تم اپنے بستروں کا رخ کرو، سارے کام کاج سے فارغ ہو جاؤ، رات کو سونے کے لیے جب تم اپنے بستروں کو پالو، واخذتما مداجکما، جب تم اپنے بستروں کے قریب آ جاؤ اور مکمل لیٹنے کا آپ نے ارادہ کر لیا ہے، تو فرمایا اس وقت ان خادم اور خادمہ سے زیادہ تمہارے لیے قیمتی بات یہ ہے کہ فکبر ثلاثا و ثلاثین، تو تم 33 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھو، وسبحا ثلاثا و ثلاثین، اور 33 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو، وحمد ثلاثا و ثلاثین، اور 33 دفعہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھو، تسبیح فاطمہ. فرما فہذا خیر لکما من خادم، یہ تمہارے لیے خادم اور خادمہ کی خدمت کے ذریعے جو تمہیں راحت پہنچے گی، آرام پہنچے گی، اس سے زیادہ تسلی بدنی روحی جو تمہیں پہنچے گی، وہ اس کے ذریعے پہنچے گی کہ جب تم اپنے بستروں پر لیٹ جاؤ تو اس وقت تم 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھو. بخاری شریف کے اندر موجود ہے، وعن ابن سیرین، حضرت امام ابن سیرین جو تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں التسبیح 34، آپ یہ کہتے ہیں نہیں، سبحان اللہ ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 34 دفعہ پڑھنے کا بھی ہے. تو یہ حدیث مبارکہ دیکھیں جس کو تسبیح فاطمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یقیناً یہ اعظم الوظائف میں سے ہے کہ جو شخص اس کو پکڑ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اس کا سٹریس ختم ہو جاتا ہے، اس کی تھکن ختم ہو جاتی ہے، ذہنی تناؤ ختم ہو جاتا ہے، ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، وہ سکون سے سوتا ہے اور بدن کی ساری مشقت اور راحتیں اس کی ختم ہو جاتی ہے. یہ حدیث پاک نے، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا عظیم و ممتاز ہے، وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو گیا. آخری حدیث پاک ہم یہاں پر پیش کر کے اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں. سیدہ زہرا پاک کی عمر شریف 15 سال تھی جب حضرت مولا مرتضیٰ سے آپ کا نکاح ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ غزوہ احد کے پاس بات ہوا. صحابہ کرام کے درمیان یہ ڈسکس ہمیشہ رہتی تھی، صحابہ تو صحابہ ہیں، بات کے لوگوں میں، کیونکہ مرکز ذات ذات مصطفیٰ ہیں، کیونکہ اس دور میں کوئی خوشکا نہیں گزرا، سب اہل محبت تھے، انہوں نے حدیث بھی محبت میں پڑھی ہے، فقہ بھی محبت میں پڑھا ہے. تو وہ صرف حدیث، ان کو یہ تو پتا تھا کہ احد میں سرکار زخمی ہوئے تھے، احد کی جنگ کے اندر سرکار زخمی ہوئے تھے غزوہ احد میں. انشاءاللہ شوال آئے گا تو ہم سید شہدا کا یوم کرتے ہیں، آپ کی شہادت کا یوم، تو اس میں یہ بات ڈسکس کرتے ہیں. غزوہ احد جو ہے وہ غزوہ بدر کے بعد ہے، بدر کے اندر جب کافروں کو سخت پٹائی لگائی گئی، کیونکہ وہ زبردستی آئے تھے، حضور نہیں لڑنا چاہتے تھے، وہ زبردستی آئے اور اللہ نے مدد فرمائی، تو اس کے بعد ان کی عورتوں نے اپنی چوڑیاں نکال کر ان کو دی باقاعدہ، اور ان کے سامنے جنگی ترانے گائے، انہوں نے کہا تلواریں ہمیں دو اور یہ ہماری چوڑیاں پہن کر تم گھر میں بیٹھو، ہم خود مدینے جائیں گے اور مسلمانوں سے لڑ کر اپنے لوگوں کا بدلہ لیں گے. تو پھر انہوں نے جوش دلایا تو ایک بہت بڑا لشکر بنا کر کفار مشرکین مکہ مدینہ منورہ کی طرف آئے. صحابہ اکرام کے درمیان بڑی پریشانی اس حوالے سے تھی، ظاہر سی بات ہے اسبابی چیز ہے، سرکار نے مشاورت بلائی کہ کیا کرنا چاہیے، ان کو شہر مدینہ میں بلا کر لڑنا چاہیے یا ہم باہر جا کے لڑیں. کچھ لوگوں نے جس طرح کہ عبداللہ بن ابی نے یہ بات کی تھی کہ جو ہے ان کو مدینہ میں بلایا جائے، اندر بلایا جائے، ہم اپنی گلیوں کو جانتے ہیں، کیونکہ یہ منافق تو تھا لیکن اپنی کنی کاٹنے کے چکر میں تھا. تو اس نے کہا کہ بلایا جائے، سید شہدا آگے آئے، یہ حضرت امیر حمزہ کا موضوع تھا، حضرت سید شہدا نے اس کو پیچھے کیا، فرمایا حضور میں کہہ رہا ہوں کھلے میدان میں ان کو بلایا جائے. اگر یہ بدر کے بات اگر بدماشی کر کے ہمارے سامنے آ رہے ہو, دھمکی دے رہے ہیں, تو ان کو گلیوں میں کیا بلایا جائے؟ گلیوں میں ہوتی گوریلا جنگ, یعنی مسلمانوں کو گھیر کر مارتے, اس میں مسلمانوں کا نقصان کم ہوتا, ان کا نقصان زیادہ ہوتا, کیونکہ گلیاں مسلمان جانتے, پہلے مورچے بنا کر گلیوں میں بیٹھ جاتے. تو یہ بات عبداللہ بن ابی, یعنی منافقین تھے کہ جناب بھاگ بھی نہیں سکتے تھے اور کفر بک بھی نہیں سکتے تھے, انہوں نے کہا جنگ سر پر آئی گئی ہے تو اب لڑنا تو ہے, لیکن جان ان کو عزیز تھی, انہوں نے کہا مدینے میں آنے دیجئے تاکہ ہم اپنے گھروں میں کہیں چھپ مپ جائیں اور نقصان اور لوگوں کا ہو لیکن کم ہو. لیکن سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ ان کے قول پر یہ بات ہوئی ہے, حضرت امیر حمزہ نے کہا تھا یہ بات کہ حضور نہیں, ان کو مدینے کی گلیوں میں نہ بلایا جائے, اس میں ہمارا نقصان ہے. اگر یہ واقعی میں بدماشی اور غرور میں آئے ہیں, فرعون بن کر آئے ہیں, تو یہ تانا دیں گے کہ دیکھو اپنے محلے میں گھیر کر ہم کو مارا ہے. فرمایا حضور کھلے میدان کے اندر ان کے ساتھ مقابلہ کرے اور ان کو ہم زمین چٹوا کر رہیں گے اور بدر سے بڑی شکست ان کو ہم دیں گے. سرکار بہت خوش ہوئے حضرت سید الشہداء کی اس بات پر, اور حضرت امیر حمزہ کو سینے سے لگا, فرمایا اسی طرح ہوگا چچے جان, اسی طرح ہوگا. اور احد کے دیکھے کھلے میدان کے اندر وہ جنگ ہوئی ہے, اللہ اکبر, اللہ ہمیں پھر ایک دفعہ غزوہ احد کے اس مقام پر لے جائے اور احد کا نظارہ کرائے, اور حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ کے قدمین میں حاضری کا شرف, اللہ ہم جیسے بیکاروں کو یہ سعادت عطا فرمائے. تو اس جنگ کے اندر جو ہے مسلمانوں نے ایک دن پہلے پہنچ کے خندقیں کھودی تھی زمین میں, اور یہ جنگی ترکیب تھی کہ کافر جب زیادہ ہو جائیں تو ان کو کسی طریقے سے پیچھے دھکیل کے اس خندق میں گرایا جائے گا, جنگ کے ایک معاملہ تھے. لیکن وہ بھگدڑ جب مچ گئی ہیں, جو 50 تیر انداز جو نیچے آ گئے تو بھگدڑ مچ گئی, تو اس کے اندر سرکار کا پاؤں اس خندق کے قریب آ گیا اور سرکار کا بدن مبارک نیچے کی طرف آیا. تو وہ خوف جو حضور نے لوہے کا پہنا ہوا تھا, تو وہ جو خندق کھودی گئی تھی تو اس کی ایک طرف کی دیوار پر جب سرکار کا سر مبارک آیا تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ آیا ہے کہ وہ خوف کے جو سلاخیں تھیں وہ حضور کے چہرے میں پیوست ہو گئی. تو یہ حضور زخمی ہوئے وہاں پر. بعض علماء نے دانت کے شہید ہونے کی بھی بات کی ہے, لیکن اکثر علماء کی قول ہے کہ نہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے, بلکہ بلا تشبیہ میرا بدن اور میرا جسم کا کوئی حصہ اس لائق نہیں. میں سمجھانے کے لیے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اللہم صلی علی محمد, یہ جو سنایا ہے اس کی آگے کی جو نوک ہے یہ ہلکی سی گویا کہ اس خندق میں آنے کی وجہ سے ہلکی سی بظاہر ٹوٹ گئی تھی. تو یہ, لیکن صحابہ کہتے ہیں اس سے آپ کا حسن اور دوبالا تھا. تو یہ جو خون بہ رہا تھا حضور کا, اس میں حضرت عبید بن جراح کی بات ہے, اور حضرت یعنی اسلام ایسے نہیں آیا, سمجھے, اس آقا کی نبوت پر قادیانی ہاتھ ڈال دیں اور ہم چپ رہیں گے, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. غزوہ احد ہمیں بتاتا ہے, حکومت والے ذرا لحاظ کریں, لحاظ کریں, لحاظ کریں, آئین کی پابندی کریں, ٹھیک ہے. اور آپ کی کہنے سے نہ قادیانی مسلمان ہو سکتے ہیں, نہ آپ کے بکنے سے ان کو کوئی مسلمان تسلیم کر سکتا ہے. دہشت گردی کی فضا نہ کھڑا کریں, اقلیت کو اقلیت رہنے دیں, اور جو معاملہ چل رہا ہے وہ چلنے دیجئے آپ, فیصلے ہو چکے ہیں اور لبرل اسمبلی نے فیصلے کیے ہیں, کوئی مذہبی لوگوں نے نہیں کیے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو ایک لبرل شخص تھے, ان کے ذریعے فیصلہ ہوا ہے, آئین میں درج ہوا ہے. تو یہ گوروں کی خباستوں اور پشت پناہی لے کر جو مرزائی حرکت کر رہے ہیں, ہم شدید جملے بولنے والے نہیں ہیں, ہم سختی والے نہیں ہیں, ہم مار پٹائی والے نہیں ہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں, لیکن ہم اپنی شناخت کسی کو دینا بھی نہیں چاہتے. جس طرح آپ کے نزدیک تحریک انصاف عزیز ہے نا, تو ہمارے نزدیک اربوں گنا رتبہ بڑا ختم نبوت عزیز ہے. میں چڑھانے کے لیے بات نہیں عرض کر رہا, ناراض نہیں ہونا, ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ہماری شناخت ہے, جو مسلمانوں کی شناخت ہے, مسلمانوں سے نہ چھیڑیں ورنہ پھر بہت عجیب ہوگا. اور جب لوگوں کو احساس محرومی میں آپ ڈالیں گے نا حضرت, تو آپ چاہے معیشت کو کہاں لے جائیں اور کہاں نہ لے جائیں, یہی احساس محرومی دہشت گردی اور بربریت کی طرف لے جاتی ہے. تو ہم افواج پاکستان سے مطالبہ کریں گے, اداروں سے مطالبہ کریں گے, محب وطن اداروں سے مطالبہ کریں گے کہ یہ منہ زور اور بے لگام سیاستدانوں کو آپ ذرا لگام دیجئے, اس لیے کہ وطن ہمیشہ ہمارا ہے اور ہمیشہ یہ قائم رہے گا. اس کے لیے ہم جد و جہد اور کوششیں جو اصلاح کی ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن سب سے پہلا نام حضور کا ہے, کیونکہ وطن میں آج جو ہوائیں چل رہی ہیں اور پاکستان کا چہرہ کھل رہا ہے تو یہ حضور کی محبت سے کھل رہا ہے. اب آئیے اختتام کی طرف اس بات کو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم جب لگا تو تابعین میں یہ بڑی بحث چلی تھی کہ حضور زخمی ہوئے تھے تو سرکار کے لیے معالجے یعنی علاج کا طریقہ کس نے کیا تھا. ایک نے کہا اس نے کیا تھا, یہ کیا, یہ تو بات یقینی تھی کہ یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں, لیکن یہ کہ یہ کس نے کیا تھا, اللہ اکبر. تو آپ ذرا توجہ کیجئے, آپ غور کیجئے گا یہ جملے, اللہ اکبر. حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو صحابہ کرام کے اندر، یہ تابعین میں ان کے شاگردوں میں، اختلف الناس بأی شئین دویا جرح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے کہا غزوہ احد کے اندر جب حضور کو زخم لگ گیا تھا تو کس چیز سے حضور کا علاج کیا گیا تھا؟ ابھی کون بتائے گا، کون بتائے گا، کون بتائے گا؟ یہ بات چلی تو فسالوہ سہل ابن سعد السعدی وکان من آخری من بقی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، سرکار کے سب سے آخری صحابی جو مدینے میں سب سے آخری رہ گئے تھے، سہل بن سعد سعدی، یہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کتاب النکاح کے میں، وہ تھے لوگ ان کے پاس پہنچے، وکان من آخری من بقی من اصحاب النبی بالمدینہ، سرکار کے وہ صحابہ جو مدینے میں رہ گئے تھے ان میں سب سے آخری صحابی یہ تھے، حضرت سال بن سعد سعدی، ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا آپ تو تھے غزوہ احد کے اندر، ذرا آپ ہمیں بتائیے، کیونکہ یہ محبت ہوتی ہے نا کہ ایک ایک چیز کی کھوج لگانا، کہ سرکار کا علاج کس چیز سے کیا گیا تھا، زخم کو کس چیز سے بھرا گیا تھا، کون اس کے لیے آگے آیا تھا، یہ تمام باتوں کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ وما بقی من الناس احد اعلم به منی، تو آپ نے یہ جملہ کہا تھا، صحیح کیا تم میرے پاس آئے، اس لیے کہ اس وقت مدینے میں کوئی مسئلہ میرے سے زیادہ اس بات کو نہیں جانتا، میں تمہیں بتاتا ہوں. فرمایا وما بقی من الناس احد، آج مدینے کے اندر کوئی بندہ ایسا زندہ نہیں ہے، اعلم به منی، جو مجھ سے زیادہ اس مسئلے کو جانتا ہو، اس لیے کہ سرکار کے سارے صحابہ گویا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے. فرما میں تمہیں بتاتا ہوں، کانت فاطمتو تغسلو دم عن وجہی، سب سے پہلے سیدہ زہرا پاک تھی جنہوں نے مشکیزے سے پانی نکال کر حضور کے زخم کو دھویا تھا. یہ دیکھیں نا، یہ حدیث پوری ترتیب کے ساتھ دیکھیں، اور کتنے اہتمام کے ساتھ اس بات کو وہ بیان کر رہے ہیں، اور کس اہتمام کے ساتھ ان سے پوچھا جا رہا ہے. کانت فاطمہ تو تغسل الدم عن وجهه وعلی یأتی بالماء على ترسیه، کہتے ہیں کہ پانی لائے تھے حضرت مولا علی نے مشکیزوں میں جمع کر کے پانی لایا تھا، اور سیدہ زہرا پاک نے حضور کے زخم کو دھویا تھا. فأخذ حصیر فحرق فحشی به جرحه، پھر زہرا پاک نے ٹاٹ یا کوئی چٹائی کو جلایا اور اس کی جو خاک، اس کی جو راگ بن گئی تھی، وہ حضور کے زخم مبارک کے اندر سیدہ زہرا پاک نے رکھی تھی. تو یہ فضیلت، یہ منقبت بخاری مسلم کتاب النکاح کے اندر موجود ہے، اور یہ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہرا پاک سے کہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لفاطمہ رضی اللہ عنہا کہ ان اللہ غیر معذبک ولا ولدک، اے فاطمہ، اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ خدا تجھے عذاب نہیں دے گا اور تیری نسل میں جو اہل ایمان پیدا ہوگا اللہ اسے عذاب نہیں دے گا. یعنی اللہ نے تجھے بھی جہنم سے بری کیا ہے اور تیری اولاد کو بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے جہنم سے بری کر دیا ہے. اور ایک حدیث پاک جو بزار کے اندر موجود ہے، اس میں کہ ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتا علی النار، کہ حضور فرماتے کہ میری فاطمہ عورتوں میں سب سے پارسا ہے، خدا نے اس کی اولاد کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے. یہ سیدہ زہرا پاک کی منقبت ہے. قرآن کریم فرقان حمید کی آیت ہے، والا سوف یوتی کا ربو کا فطر دا، سورہ دہا میں کہ محبوب ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اہل بیت اس کی تفسیر کیا کرتے تھے، کہ تو حضور سے اس کا کیا معنی لیتے تھے، کہ والا سوف یوتی کا ربو کا فطر دا، کہ محبوب ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. تو حضور سید عالم کی رضا کس میں ہے، حضور رب سے راضی ہونے کا اعلان کیسے کریں گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں الا یدخل احد من اہل بیتہ النار، حضور اس وقت خوش ہوں گے اللہ سے کہ جب آپ کی اولاد میں سے ایک بندے کو بھی جہنم میں نہ ڈالا جائے. یہ شان و عظمت اللہ رب العالمین نے سیدہ زہرا پاک کی اولاد کو عطا فرمایا. آپ کا نام حضور نے فاطمہ رکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ، فاطمہ بنا ہے فتم سے، اس کا معنی دور ہونا، اس کا معنی ہے دور ہونا. جس بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے 2 سال اور بچے کو دودھ چھڑاتی ہے، تو اہل عرب اس بچے کو فتیم کہتے ہیں، فاطمہ جس سے توتے والی تاتے، فتیم. فتیم کا معنی وہ بچہ دودھ چھڑایا ہوا. تو یہ اس لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا، اور نام کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اللہ آپ کو، آپ کی اولاد کو، اور حضور فرمایا جو تیری اور تیری اولاد کا ادب کرے گا خدا اس کو جہنم سے چھڑا دے گا. کوئی اس پر اعتراض کیا کرے گا؟ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، ورنہ اس کی اور وضاحتیں ہم کرتے ہیں. ایسی روایت حضور نے اور لوگوں کے بارے میں بیان فرمائی، یہ بالکل شک اور عیب اور اشکال سے بے غبار بات ہے، اور یہ یقیناً حق ہے، اور اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے. کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، جس کو چاہے چھڑا لیں گے. سسٹر، میں نے کہا جو اہل ایمان ہیں ان کو چھڑایا جائے گا. کہنے کہ ان کے لیے تو اجازت لینی پڑے گی. میں نے کہا اجازت بس یہی ہے کہ اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا. ہر بندے کے لیے فرضاً فرضاً اجازت نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں نا بخاری شریف کے اندر موجود دو قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شاخ رکھی اور ان کے لیے شفاعت فرمائی، تو ان کے لیے الگ سے اجازت آئی تھی؟ نہیں، وہ اہل ایمان تھے، شفاعت کا حصہ مل گیا. تو کافر اور مشرک کو جو حالت شرک میں علیہ اعوذ باللہ یا کفر میں مرا، اس کو شفاعت کا حصہ نہیں، لیکن جو اہل ایمان مرا وہ حضور کی شفاعت کے دائرے میں اس طرح ہے اور اذن عام میں اس طرح ہے کہ اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، تو وہ اس حصے کو پا جائے گا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے بانٹنے کا شرف عطا فرمایا. الگ الگ بندے کے بارے میں پوچھنے کی اس میں حاجت نہیں، یہ ایک الگ خوبصورت بحث ہے، لیکن میں نے اس کا ایک قرینہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ یہ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی بات ہے. آپ سن 11 ہجری یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارکہ سے ٹھیک 6 مہینے کے بعد رمضان المبارک میں، 3 رمضان المبارک میں آپ نے وصال فرمایا. 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال پاک ہوا. آپ اپنے وصال سے پہلے بڑی علیل ہوئی، آپ کی عمر شریف اس وقت 28 یا 29 سال ذکر کی جاتی ہے، اور آپ بہت اس وقت علیلہ تھیں، بہت علیل ہوئی، اور آپ کی خدمت کرنے والی، گھر میں سارے کام کاج کرنے والی جو خاتون پھر اس وقت آئیں، کیونکہ سیدہ زہرا تو گویا کہ علیل تھی، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زوجہ سیدہ اسماء بنت عمیس تھی، جو حضرت زہرا پاک کے گھر کا سارا کام کرتی تھی. اور اس وقت حضرت مولانا مرتضیٰ کے ساتھ آپ میٹنگ تھی، یعنی میٹنگ آپ نے کی، ایک مشاورہ آپ نے کیا. آپ نے حضرت علی مرتضیٰ سے کہا کہ میں انتقال کر جاؤں تو میری تدفین اس طرح ہوگی، سارے معاملات یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، کئی چیزیں ہیں، اس کو میں بیان نہیں کرتا کیونکہ اس کے ادب کے تقاضے کے لیے پھر موضوع کو کھولنا پڑے گا. تو میں یعنی یہ تمام چیزیں ہوں گی. پھر آپ نے فرمایا کہ جنازہ جو ہے یعنی عفت و پارسائی اللہ اکبر رات کے وقت اٹھایا جائے، اور ایسا ہو کہ کسی کے نظر جنازے کی طرف یعنی نہ آئے، تو یہ اس کے لیے کیا کیا جائے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ غور کرنے لگے اس کے لیے کیا کیا جائے، تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ تھی اور آپ کی خادمہ بن کر آئی تھی، وقت کا خلیفہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر. تم صدیق اکبر پر بات کرتے ہو، وقت کا خلیفہ ہے. کیا کہتے وزیر اعظم کی بیوی کو؟ خاتون اول. کیا کہتے جی؟ خاتون اول. زلزلے کا ہار لے جائے کوئی نہیں پوچھنے والا، خاتون اول. میں نے کہا دیکھیں اس وقت خاتون اول ہیں حضرت اسماء بنت عمیس، واقعی میں بڑے ہی بڑوں کو جانتے ہیں. آپ اس وقت خلیفے کی زوجہ ہیں. یہ لفظ خاتون اول کوئی میں واقعتا نہیں کہہ رہا، صرف سمجھانے کے لیے بات کی. یہ لفظ تو بہت نیچے جو اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر کو مقام عطا فرمایا آپ کے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ پروٹوکول کے حوالے سے آپ وقت کے خلیفۃ المسلمین کی آپ زوجہ ہیں، لیکن آپ خادمہ ہیں سیدہ زہرا پاک کی. تو آپ اندازہ لگائیے حضرت ابوبکر صدیق کو اور ان کے گھرانے کو حضور کے خاندان سے کس قدر محبت ہے. یہ بے نفسی ہے، یہ محبت ہے. تو سیدہ اس وقت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کی تھی. یہ تین بہنیں ہیں، تینوں بڑی کرامت و عزت والی ہیں. حضرت اسماء بنت عمیس خود کے ساتھ یہ تین بہنیں اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کے نکاح میں گئی ہیں، اور ان پر پوری پوری کتابیں اور دستاویزات مرتب کیے گئے ہیں. تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے یہ بات کی حضرت سیدہ زہرا پاک سے کہ میں حبشہ میں رہی. حبشہ کے اندر عموماً یوں ہوتا تھا کہ جب کوئی انتقال کر جاتا تو کھجور کی شاخوں کے اوپر ایک جال نما جیسے ڈولی ہوتی ہے، جال نما اس کو کورڈ کرنے کے لیے میت کے بدن کو ایک بنایا جاتا تھا. فرمایا ذرا بتاؤ کیسے ہوتا ہے، تو انہوں نے کچھ بنا کر بتایا. تو سیدہ زہرا پاک بہت خوش ہوئی، اور حضرت مولا مرتضیٰ سے آپ نے یہ عرض کی کہ آپ یہ جو اسما جو کہہ رہی ہیں بس یہی ہو، اور اس طرح کی ڈولی بنا کر گویا کہ اس جنازے کی چارپائی پر رکھی جائے تاکہ کوئی چیز آشکارا اور منکشف نہ ہو. تو یہ مشورہ بھی حضرت سیدہ اسما بنت عمیس کا ہے. اور آپ کا وصال مبارک 11 ہجری 3 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ کے اندر ہوا، اور بقیع الغرقد کے اندر آپ آرام فرما رہی ہیں. اور جو بھی جاتا ہے یقیناً اپنے نصیبوں کا حصہ وہ پاتا ہے. اللہ رب العالمین کے دربار میں اور حضور کی بارگاہ کے اندر آپ کی قدر، آپ کی تعظیم اور آپ کا مقام تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو آپ کا احترام کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی اولادوں سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بزرگ ہو جاتا ہے، ولی ہو جاتا ہے، ابدال ہو جاتا ہے. میں کچھ دن پہلے سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر اولیاء کا ذکر پڑھ رہا تھا، تو حضرت مولانا یعقوب چرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار باالحق نقشبند میرے آقا و مولا ان کے پوتے مریدوں میں سے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن جامی کے دادا پیر ہیں. کیونکہ حضرت عبد الرحمن جامی جو ہیں وہ حضرت عبیداللہ احرار کے مرید ہیں رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبیداللہ احرار جو ہیں وہ آقا میرے سرکار یعقوب چرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چرخ جو علاقہ افغانستان کا وہاں کے وہ تھے، تو حضرت یعقوب چرخی رحمہ اللہ کے آپ مرید ہیں، تو حضرت عبیداللہ احرار کے رضی اللہ عنہ کے احوال میں جو حضرت عبد الرحمان جامی کے پیر ہیں، عبد الرحمان جامی کتنے بڑے عاشق ہیں، تو جنہوں نے عبد الرحمان جامی کو ایسا رنگ دیا وہ شیخ کیسا کامل ہوگا، تو حضرت عبیداللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں یہ ہے کہ آپ اس محلے میں یا اس گلی میں نہیں رہتے تھے جس گلی کے اندر کوئی سید رہتا تھا، ان سے مریدوں نے پوچھا، پہلے وہ پوچھتے اس گلی میں کوئی سید رہتا ہے، کہا فرما مکان یہاں نہیں لو پیچھے گلی میں لو، کسی نے پوچھا ایسا کیا، فرما کبھی ایسا ہو کہ میری طبیعت حاضر نہ رہے، ان کے بچے تو بچے، کبھی ان کے دروازے کی طرف میں ادب سے نہ دیکھ پایا تو میرے لیے خطرہ کھڑا ہو جائے گا، یہ ان کے ملفوظ میں، اتنا ادب آل نبی کا، ہاں اور اتنا ادب، اور اس میں یہ موجود ہے، حضرت ہمارے علماء نے ان کے احوال کو نقل کرتے ہوئے توکلی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے تلامذہ کے ساتھ کھڑے تھے، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل بیت کی شاخوں کی ٹیم ہے، یہ آل رسول سے محبت کرنے والوں کی پوری ایک ٹیم ہے، تو اپنے امام اعظم کتنے بڑے شخصیت ہیں، اس وقت میں ان کے دور کا کوئی عالم نہیں، کہ بعد میں بھی ایسا کوئی عالم نہیں پیدا ہو پایا، آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے اپنے تلامذہ کے ساتھ اور چند لوگوں کے ساتھ، آپ کھڑے ہیں اور آپ بیٹھ گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو، پھر کچھ بات کی پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان دانش، ایسا تین سے چار دفعہ ہوا، تو قاضی ابو یوسف نے پوچھا حضور یہ کیا ہے، فرمایا وہ ہاشمیوں کے بچے کھیل رہے ہیں نا، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں تو میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں، وہ بیٹھتے ہیں تو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، اللہ مسلم آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، تو اس سے ہمیں قرینہ ملتا ہے، جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑوں کو جانتے ہیں، کہتے ہیں جی عزت والا کون ہے، میں نے کہا جو کسی کو عزت دیتا ہو، جو کسی کو عزت دینا سیکھ جائے نا تو وہ خود عزت والا ہو جاتا ہے، جو کسی کی تکریم کرنا سیکھ جائے، تو یوم آج تکریم کا تھا، اللہ رب العالمین آج کے یوم کی حاضری کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین حضرات اہل بیت پاک پنجتن پاک کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، اب مولوی صاحب کہنا چاہیے مقصود کائنات، اب میں نے کہا بس کرو حضرت، یہ اب اس میں کہاں سے تفضیل تاب لے کر آ گئے، بالکل یہ اپنے تاویلا سب چیز ہے، تاویل ہے، جب درود مطلق حضور پر ہے تو تتبو کے اندر حضور کی ساری اولاد کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، مقصود کائنات سے مراد ان کے تتبو کے اندر ہے، اصل مقصود کائنات حضور، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تتبو کے اندر یہ تمام باتیں گویا کہ ذکر کی جاتی، جیسے صلات کا لفظ حضور پر ذکر کرنے کے بعد صحابہ پر اہل بیت پر ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ ان کے تتبو میں بات ہے، اور بات بالکل شرعی ہے، کوئی غیر حق نہیں ہے، کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول، سرکار سیدہ زہرا پاک کے صدقے اللہ رب العالمین ہر بیٹی کے نصیب اچھے فرمائے، ہر گھر میں برکتوں کا نزول فرمائے، ہر مریض کو اللہ سیدہ زہرا پاک کے صدقے شفا عطا فرمائے، ہر کاروباری شخص کو اللہ رب العالمین زہرا پاک کا صدقہ عطا فرماتے ہوئے مال میں فراوانی عطا فرمائے، ہر تنگ دست کے مال میں اللہ رب العالمین سیدہ زہرا پاک کے صدقے اس کو کشادگی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ سیدہ زہرا پاک کے صدقے انہیں صاحب اولاد فرما دے، جو طلب علم کے لیے طلبا چلے ہیں اللہ رب العالمین سیدہ زہرا پاک کے صدقے علم کی رونائیا اور علم کی گوشے ان کے لیے اللہ رب العالمین کشادہ فرمائے، سیدہ زہرا پاک کے صدقے اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے، سیدہ زہرا پاک کے صدقے اللہ ہماری تراوی قبول فرمائے، سیدہ زہرا پاک کے صدقے اللہ ہماری تلاوت صدقات و زکات قبول فرمائے، سیدہ زہرا پاک کے صدقے اللہ ہماری بری نصیبوں کو اچھا کر دے، سیدہ زہرا پاک کے صدقے اللہ قیامت تک ہماری اولادوں کی نصیبوں کو اچھا کر دے، سیدہ زہرا پاک کے صدقے اللہ ہمیں دین پر استقامت دے دے، سیدہ زہرا پاک کے صدقے جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما دے، سیدہ زہرا پاک کے صدقے جو اولاد نرینہ کے خواہاں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، پنجتن پاک کے صدقے اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، چار یار پنجتن پاک کے صدقے کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمارے گھروں سے جنات آسیب بلاؤں کو اللہ رب العالمین دور فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین جل والا، ہمارے گھروں کو اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے آل محمد کی ذکر کا، اصحاب رسول کے ذکر کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، شریعت مطہرہ کے ذکر کا، ہمیں ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے گھر کی ہر فضا کو اس کیفیت کے ساتھ اللہ رب العالمین معمور فرمائے، اور جو مانگا وہ بھی اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی، اور ہر خیر اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے اس گھرانے کے صدقے اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اللہ ہمیں صحابہ کی عزت، اہل بیت سے محبت، اولیاء کاملین کے کامل عقیدت کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد.